إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. نماز دنیا میں اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے نور کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے اسی چیز کا حساب ہونے والا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں ایمان والے بندوں کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بناتی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے کردار کو صحیح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے استعانت کرو، اللہ سے مدد چاہو. اور دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مدد کے ذریعے کے طور پر بیان کی ہیں، ایک صبر اور دوسرے صلاۃ نماز. انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی ذاتی اور کبھی معاشرتی. ان دونوں صورتوں میں بلکہ تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو، ایک صبر کے ذریعے اور دوسرے صلاۃ کے ذریعے سے. صبر یہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی حالت میں ذاتی جذبات کے تحت کوئی قدم نہ اٹھائے، وہ علم کی روشنی میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر اپنے جذبات کے مقابلے میں شریعت کو ترجیح دیتے ہوئے عمل کرے. وہ چلنے کے موقع پر چلے اور رکنے کے موقع پر رکے. صبر پابندی کا نام ہے، صبر بے عملی نہیں ہے، صبر ڈسپلن کا نام ہے کہ ایک آدمی کے مزاج میں، ایک آدمی کے عمل میں، یہاں تک کہ اس کی سوچ میں ڈسپلن پیدا ہو جائے. ایک جانور میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، چاہے راستہ ہو چاہے کہیں اور ہو، اس کی مرضی. سبزی کی گاڑی پر جائے گا، وہاں پہ منہ ڈال دے گا، کنٹرول نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے. ذاتی جذبات کے تحت کچھ کہنا کرنا، جبلت کے تابع ہو جانا، جس کو ہیومن انسٹنکٹ آپ کہتے ہیں، کہ اندر سے جی چاہ رہا ہے بس، جو جی چاہ کیا، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام ایمان والوں کو اپنے جذبات کو، اپنی چاہتوں کو دین، شریعت اور علم کے تابع کرنا سکھاتا ہے. جب جو جی میں آئے کر لیا، خوشی میں خوشی منائے، غصے میں کچھ بھی غصہ کہیں بھی نکال دیا، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. تو مسائل انسان پر آتے ہیں، کبھی اکیلے ایک آدمی پر آتے ہیں، کبھی پوری قوم پر آتے ہیں. ان مسائل میں ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان مسائل میں اپنے جذبات کے تابع ہو کر کچھ بھی کرے؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر کے معنی ہیں رکنے اور جمنے کے۔ ایک آدمی حق پر جمع رہے، ٹوٹے نہیں، ایک آدمی اپنے آپ کو پابند رکھے، آزاد نہیں ہو جائے، ایک آدمی اپنے آپ کو اصولوں پر باقی رکھے، اصولوں کو بیچ نہ دے، وہ متاثر نہ ہو، بلکہ واقعی وہ کرے جو اس کو کرنا چاہیے، وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ اور جذبات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں جو کشتی میں پہلوانی میں کسی کو پچھاڑ دے، یہ بہادر ہے؟ ہمارے یہاں تو اسی کو بہادر کوئی کہے گا، بہت دھلائی کیا اس نے، اس کی بہت مارا، اس کو اٹھا کے پٹک دیا، تو یہ تو بہت بہادر ہے، یہ پہلوان ہے، اصل بہادر یہ نہیں، اس کی اپنی فیلڈ ہے، کشتی کے میدان میں وہ بہادر ہے، لیکن زندگی کے میدان میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، 24 گھنٹے، ہفتہ، مہینہ، سال، زندگی، اس میں بہادر کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، آپ نے فرمایا کہ واقعی شدید، واقعی پہلوان، واقعی طاقتور، واقعی بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ کہ غصہ جب آتا ہے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ، غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، غصہ ایسا ہے جیسے کسی گاڑی کو چالو رکھ کے آپ اس کا ڈرائیور اتار دیں، اس میں سے کیا ہوگا آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، تو گاڑی جائے گی کہیں بھی ٹکرائے گی۔ تو اسلام نے انسان کے جذبات کو ختم نہیں کیا ہے، خوشی، غم، غصہ، یہ سارے جذبات انسان میں ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، کوئی ڈاکٹر اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان جذبات میں آدمی اپنے آپ کو چھوڑ نہ دے، کھوئے نہیں، وہ اصولوں کا دھاگا چھوڑے نہیں، اصولوں کی رسی چھوڑے نہیں، وہ اپنے آپ کو اصول پر باقی رکھے اور ایسا کچھ نہ کرے جس سے سماج میں خرابی پیدا ہو، اس کو یاد رکھیں۔ خصوصاً میں موجودہ حالات کے پس منظر میں بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یعنی دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان واقعی پریشان ہیں، اور ایسے دن قیامت تک رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک دن، کبھی اچھے دن آتے، کبھی تکلیف اور مصیبت کے دن آتے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، سردی، گرمی، بارش چلتا رہتا ہے، قوموں کا معاملہ چلتا رہتا ہے، آپ قیامت تک اس کو حل نہیں کر پاؤ گے، ختم نہیں کر پاؤ گے، سب خوش رہیں، سب اچھے رہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، کسی کا کسی سے ٹکراؤ، کسی کا کسی سے معاملہ کھٹکتا ہے، چاہے پرسنل لائف میں ہو، چاہے قوموں کی زندگی میں ہو، ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ریئیکشنسٹ نہ بنے، کہ ذاتی جذبات کچھ ہو گئے اچانک وہ بلا سوچے سمجھے کچھ بھی ریئیکٹ کرے، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام مسلمان کو سکھاتا ہے سوچ سمجھ کے آدمی قدم اٹھائے، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے سماج میں فتنہ اور فساد ہو، سماج میں امن درہم برہم ہو، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، یہ بات ہمیشہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو آدمی کو ذاتی جذبات کے تحت قدم اٹھانا سکھاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ مصیبت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، دین پر جمتے ہوئے اپنے آپ کو غلط کام سے قابو میں رکھتے ہوئے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی چپ چاپ بیٹھا رہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا کچھ نہ کرے جو غلط ہو، ایسا کرے جو بہتر ہو، اچھا ہو، سماج کی بھلائی جس میں ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے بھلائی جس میں ہو، سوچا سمجھا کام کرے، ایسا نہیں کہ جذبات میں اٹھ کے کچھ بھی کرے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ایک چیز صبر ہے اور دو صلاح، نماز، نماز بھی اللہ تعالی کی مدد کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کان اذا حزبہ امر صلی، جب آپ کو ایسی کوئی حالت پیش آتی جو فکر اور غم کی ہوتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کے کردار کو بھی صحیح کرتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز روکتی ہے، باز رکھتی ہے ایک انسان کو برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ نماز آدمی جب پڑھتا ہے تو اپنے ہاتھ، اپنی نگاہ، اپنے قدم، اپنے گھٹنے، اپنی پیشانی، جو چیز جس طرح سے رہنا چاہیے، پابندی کی پریکٹس کرتا ہے، اپنے بدن کو قابو میں رکھنے کی ایک وہ پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے، کہ ایک انسان یاد کرتا ہے کہ میرا رب، میرے رب کے آگے میں جواب دہ ہوں، اپنی زندگی کے بارے میں مجھ کو جواب دینا ہے۔ تو نماز انسان کو پابندی سکھاتی ہے، لہذا جو آدمی واقعی ظاہری اور باطنی اعتبار سے نماز کا صحیح اہتمام کرتا ہے، اس کی زندگی میں آپ کو آزادی نہیں دکھائی دے گی، وہ پابند انسان ہوتا ہے، وہ تقویٰ اپنے اندر اور اپنے بدن میں، اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں پاتا ہے۔ لہذا نماز کا خاص اہتمام ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کا بھی المیہ یہ ہے کہ وہ نماز کو صحیح طور سے واقعی اصول و آداب، ضوابط، شرائط اور جو بھی چیزیں اس کی فرائض ہیں، اس میں سنن ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جیسی نماز ہونا چاہیے ویسا اس کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسی نماز پڑھنا چاہیے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو، ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھا ہے تم ویسے نماز پڑھو۔ معلوم ہوا، یہ بخاری کی حدیث ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں ہم کو یہ تاکید کی ہے کہ ہم ویسی نماز پڑھیں جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کیسا، سجدہ کیسا، قیام کیسا، ہاتھ کیسے باندھنا، کیا کرنا، یہ ساری چیزیں ہم کو کہاں دیکھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی باپ دادا ایسی پڑھتے آئے ہیں تو ہم بھی ویسی پڑھیں گے۔ باپ دادا کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کا حکم دیا، اور ہم کو بھی اور ہمارے پوتے نوازوں کو بھی، یعنی باپ دادا ہونے سے ان کا یہ شرف حاصل نہیں ہو جاتا ان کو کہ ہم ان کی تقلید کرنا شروع کر دیں، جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی کریں۔ باپ دادا کی تقلید اسلام میں نہیں ہے، ہاں باپ دادا کی عزت کرنا، ان کی بات ماننا یہ اسلام میں ہے، ان کی خدمت کرنا یہ اسلام میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت تو نہیں کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ غلط رسم و رواج جو بھی کریں پورا پابندی سے جیتے وقت پہ بھی اور مرنے کے بعد بھی کرتے رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ لہذا دین کے معاملات میں منمانی بھی نہیں چلے گی، اور بے بنیاد چیزیں جس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا، یہ بھی دین میں نہیں ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسی نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ اگر نماز صحیح ہو جائے تو واقعی انسان کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک قوی ذریعہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور بھی کئی وسائل ہیں، اور بھی کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا سبب نماز ہے، جن میں سے ایک بہت بڑا سبب صبر اور نماز ہے، اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ لہذا آج کے اس درس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ نماز کیسی پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نماز کے بارے میں کیا آیا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، جو بھی ہے یہ کیسا کریں، تو اس کے بارے میں ہم دلائل دیکھیں گے۔ اور اس میں بہت بحثیں ہیں، فلاں مسئلہ، ہاتھ کہاں باندھیں، یہ حدیث، وہ حدیث، بہت ساری بحث ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم دوسرے حضرات کی دلیل کیا ہے، اس کا، اس کے معاملے میں کیا ہے، وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، کیسی ہے، ہم قطع نظر اس سے ایسا آدمی جو یوں کہے بھائی ہم کو کیسا پڑھنا ہے بتاؤ اور اس کی کیا کیا دلیل بتاؤ، کیسا نہیں پڑھنا ہم کو مت بتاؤ، ایسے آدمی کے لیے آج کے درس میں ہم نماز کی پوری تفصیل تکبیر سے لے کر سلام تک جتنا احادیث میں آیا ہے، اس کے علاوہ بہت احادیث میں اختصار کے ساتھ ایک ایک دو دو دلیلیں میں ذکر کروں گا، ورنہ اور بھی دلائل بہت سارے مسائل میں ہیں، تو آج کے درس میں ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے اس کو ہم ایک ایک کر کے نماز کیسی پڑھنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صحابہ سے نماز کیسے ملتی ہے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے نماز کی نیت کرنا چاہیے. وضو وغیرہ میں چھوڑ دے رہا ہوں، اب وضو آپ کو بتائیں گے تو آپ کو استنجا بھی بتانا پڑے گا، اس سے پہلے غسل بھی بتانا پڑے گا آپ کو. تو ہو گئی ہماری نماز کی. تو میں شروع کروں گا وہاں سے کہ اب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تو کیا کریں، باقی انشاءاللہ کسی مستقل درس میں ہم غسل الگ سے اور وضو الگ سے انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن آج ہم نماز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دل سے نماز کی نیت کرنا. بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فرض فجر کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس طرح سے کرنا ثابت نہیں ہے. اللہ کو اتنی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. یہ کہہ سکتا ہے آدمی میں فلاں ابن فلاں، میری عمر اتنی، فلاں علاقے کا رہنے والا، فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے، آج تاریخ کیا ہے، ہاں یہ تاریخ کو. تو ایک آدمی اللہ کو آپ ڈیٹیل دے رہے ہو، وہ جو ساری آپ کے کل کیا ہونے والا اس کو معلوم ہے، آپ ابھی کیا ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں. دل میں صرف آدمی اپنے عمل کے لیے نیت کرے میں کیا کر رہا ہوں طے کرے، تاکہ اللہ کا فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہو. تو نیت اللہ کو انفارمیشن دینا نہیں ہے، نیت اپنے دل میں کوئی چیز طے کرنا ہے، کیونکہ جیسا یہ طے کرے گا ویسا اس کو ثواب یا عذاب ہوگا، ویسے اس کی عبادت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی ہے وہ انگور خرید رہا ہے، اب کیوں خرید رہا ہے؟ اگر وہ انگور خرید رہا ہے شراب پینے کے لیے، بنا کے پیے گا شراب اچھی جھم برابر جھم شرابی، اگر اس لیے خرید رہا ہے تو گناہ ہے. لیکن انگور وہ اس لیے خرید رہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بہت دن سے بول رہے تھے ابو انگور لے کے آؤ ہم کو کھانے کو جی کر رہا، بچوں کو کھلانے کے لیے کر رہا، پڑوسی کو دینے کے لیے کر رہا ہے، کسی مہمان کو کھلانے کے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا. تو کسی بھی عمل کا ارادہ کرنا اللہ کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، نیت اللہ کو بتانے کے لیے نہیں ہے، نیت اپنے لیے طے کرنے کے لیے ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تاکہ اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دے یا سزا دے جو بھی ہو. تو نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے دل میں ارادہ کرے میں کیا کر رہا ہوں، اور اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور کہاں کرتے ہیں وہ بھی، تو یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور یوں فلاں کپڑے پہن کر، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کتنے بجے کتنی یعنی کون سے دن تاریخ وغیرہ، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. آدمی نیت کرے میں فجر کی دو رکعت پڑھ رہا ہوں تو کون سی، فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں، تو اتنا ارادہ دل میں آدمی کرے. زبان سے بولنا کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے حصے میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. تو معلوم ہوا کہ عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے. جو نیت آدمی کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا. مثلا مسجد میں آ کے دو رکعت اس نے پڑھی صبح سویرے فجر میں، اب اس نے کون سی نماز پڑھی، دو رکعت سنت بھی تو ہے اور دو رکعت فرض بھی ہے، تو پڑھ کیا رہا ہے؟ تو اس نے طے کرنا ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا میں فرض پڑھ رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا مدار عمل کیا ہے، قبول ہوگا نہیں ہوگا، کون سا عمل ادا ہوا. تو یہ کیسے طے ہوتا ہے، اس کی نیت سے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کا مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو ہم دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. زبان سے بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اور چاروں اماموں سے بھی ثابت نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، دل سے ارادہ ہوتا ہے. دو، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. ہاں اگر آدمی سواری پر ہو، سواری پر ہو تو نفل نماز کے لیے وہ سواری پر، جہاں سواری پر ہے اونٹ، اس کا جہاں بھی رخ کرے اس کی نفل نماز ادا ہو جائے گی، لیکن فرض نماز کے لیے، میں تفصیلی مسائل میں نہیں جاؤں گا، فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. ہمارا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اللہ نے کہا تو اے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے نماز میں. مسجد حرام کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے نا، کہاں ہے؟ مکہ میں ہے. اور مسجد حرام میں اگر کوئی آدمی ہے تو اس کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ کعبہ کی طرف. تو اصل قبلہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر کعبہ، وہ گھر جو چار یعنی دیواریں ہیں اور ایک کمرے کی طرح ہے، تو اس کو کعبہ کہتے ہیں. کعب کیوب کو کہتے ہیں، کیوب، تو اس کو کعبہ کہتے ہیں. تو کعبہ کی طرف ہم کو رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس، ہم نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نحو بیت المقدس. بیت المقدس یہ کہاں ہے؟ یہ مسجد اقصا جس کو کہتے ہیں بیت المقدس، وہاں رک کر کے ہم نے نماز پڑھی. ستت عشر شہرن او سبعت عشر شہرن، سولہ یا ہم نے سترہ مہینے تک، ستت عشر او سبعت عشر شہرن، سولہ یا سترہ مہینے تک ہم نے وہاں رک کر کے نماز پڑھی. ثم صرفنا نحو الکعبہ، پھر ہمیں پھیر دیا گیا کعبہ کی طرف. یعنی پہلے نماز مسلمان کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد اقصا کی طرف. پھر کہاں پڑھنے لگے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، مسجد حرام کی طرف. یعنی اس میں کیا لفظ آیا؟ نحو الکعبہ، کعبہ کی طرف ہم کو پھیر دیا گیا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں جو حکم اللہ کی طرف سے آیا وہ کہاں رخ کرنے کا تھا؟ کعبہ کی طرف. تو جو بھی آدمی دنیا میں جہاں بھی نماز پڑھے اس کو کعبہ کی طرف رخ نماز میں کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتا ہے نماز نہیں ہوگی. اگر نماز میں کہیں غلطی سے اور رخ تھا اور نماز ہی میں معلوم ہو جائے کہ یہ کعبہ ادھر نہیں ہے، مسجد حرام ادھر نہیں ہے، ہمارے لیے کہاں ہوتا ہے؟ پچھم میں، یا جس کو ویسٹ کہتے ہیں، وہاں پر کعبہ ہوتا ہے. تو ہم کو اس طرف نماز ہی میں رخ کرنا چاہیے، نماز باقی رہے گی، نماز ختم نہیں ہوگی. تو نماز ہی میں ہم کو چینج کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے اگر دوسری رخ پڑتا ہے نماز نہیں ہوگی. تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی نیت کے بعد کہ ہم کو مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اس درس میں ہم دیکھتے جائیں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سب ہے کیا؟ اب دیکھیے حدیث میں کتنا کچھ ہے، آج کے درس میں ہم کو دیکھنے ملے گا نماز کے بارے میں. نماز میں قیام کرنا لازم ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کروٹ پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں چاہیے بیمار ہونے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے. بیٹھ کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. دین اسلام اتنا آسان ہے، جس حال میں تو ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اسلام اتنا آسان ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو، محافظت کرو نمازوں کی، نمازوں کی، خاص طور سے بیچ کی نماز کی. بیچ کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو بیچ میں کون سی پڑتی ہے؟ عصر کی نماز. تو درمیانی نماز کی خصوصاً، یعنی عصر کی نماز کی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور فرما بردار بنے اللہ کے آگے کھڑے رہو، اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے رہو، یعنی ادب سے کھڑے رہو. قانت کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار کے. بعض لوگ ایک دم سینہ تان کے اللہ کے سامنے پاؤں پھیلا کے ٹھہرتے ہیں جیسے کشتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ایسے جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے مالک کے سامنے ٹھہرتا ہے جس کو پکڑ کے واپس لایا گیا، کتنا ادب سے ٹھہرے گا، شرم سے سر جھکا ہوا اس کا ایک دم. یہ نہیں کہ آدمی سینہ تان کے ایک دم پورا کسی پہلوان کی طرح کھڑا ہو نماز میں، اور خام خواہ پاؤں پھیلانا. اب بتائیے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیوں ایسا ٹھہرایا ہے، کیا تکلیف اس کو ہے؟ اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پاؤں پھیلانے کی کوئی دلیل ہے اس کے پاس؟ نہیں ہے، نہ مسجد میں پھیلانے کی، نہ گھر پہ پھیلانے کی، کہاں دلیل اس کی؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو پاؤں آدمی کتنے پھیلائے؟ جتنا کھڑا ہوتا ہے تو پھیلاتا ہے، ابھی کہیں بھی آدمی کھڑا ہوا آفس میں جا کے کھڑا ہوا یا بس اسٹاپ پہ کہیں کھڑا ہوا, کیسا کھڑا ہوتا, پاؤں پھیلا کے, یہاں کیوں پھیلایا بھائی تھی, وہاں نارمل کھڑا ہوتا ہے, یہاں اب نارمل کیوں کھڑا ہو رہا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی میڈیکل ڈیفیکلٹی ہے تیرے لیے, کوئی کیا ہے؟ تو خام خواہ یعنی زمین پہ پاؤں پھیلانا اس کے کوئی معنی نہیں ہے, یہ لغو عمل ہے, یہ لغو ہے. ہاں جماعت میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو قدم جوڑنے کے اعتبار سے اگر پھیلاتا ہے تو اس کی وجہ ہے, لیکن کیا اکیلا پڑھا تو کیا فرشتوں سے قدم ملا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے. اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ہمارے منحج سے دور ہوتے ہیں, ان کی نماز اے پیر پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں ایک دم سینہ تان کے, کیا ہے یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں, اس کو سمجھیے اس کے, ہماری بعض عمل کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ عمل صحیح بھی نہیں ہوتا ہے, عمل ہی غلط ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانت بی بواسیر, مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی, فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة, تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا, فقال صل قائما, آپ نے فرمایا کھڑا ہو کر نماز پڑھ, کھڑے ہو کر نماز پڑھ, فإن لم تستطع فقاعدا, اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھ, فإن لم تستطع فعلى جنب, اور اگر بیٹھ کر بھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر لیٹ کر ہی صحیح, لیٹ کر نماز پڑھ. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل نماز پڑھنا کیسا ہے, کھڑے ہو کر, یہ نہیں کر سکے تو پھر اس نے بیٹھنا ہے. بہت سارے لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب اپنی عمر ہو گئی ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ, تو بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ وہ آدمی مجبور نہ ہو جائے کہ وہ اتنی طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھے, یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پیٹ جھکتی نہیں ہے, یا کسی کا پاؤں ہے اس میں بہت درد ہے, کوئی بیماری اس کو ہے, وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے یا جھک نہیں سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایسا آدمی ہے جس کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, اور جو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ پائے وہ آدمی اگر لیٹ کے نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی وجہ سے نماز چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل حکم کون سا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنے کا. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو جیسے چکر آنے جیسا لگ رہا ہے, وہ نماز ہی میں بیٹھ سکتا ہے, اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ جو کر سکتا تھا اب نہیں کر پا رہا ہے تو اس پر چلا جائے گا جو اس کو دوسرا حکم ہے, اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایسا کر. اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, تھوڑا تکلیف ہو رہی تھی اب اچھا لگا اس کو نماز میں, تو اب وہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. تو جس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس حالت میں اس نے نماز پڑھنا ہے, نماز توڑے نہیں وہ. اسی طرح سے نماز میں نگاہ کہاں رکھی جائے, بہت سارے لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں, آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں اندر گئے, ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها, تو آپ نے اندر جا کے نماز پڑھی اور وہاں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ہٹی نہیں, اس سے آگے نہیں گئی یہاں تک کہ آپ باہر آ گئے. یعنی آپ نے جب نماز پڑھی تو نماز میں آپ نے اپنی نگاہ کہاں رکھی, سجدے کی جگہ پر. بعض لوگ مسجد میں پوری طرف دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں بالکل جو ہے کار کے وائپر کی طرح چلتی رہتی ہیں, رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ, کیا ہے آپ نماز میں کہاں, آپ کی نگاہ نیچی رہنا چاہیے, آپ نماز میں پورا کیا کیا ہے, پنکھے کتنے ہیں, ٹیوب لائٹ کتنی ہے, صحیح بات نہیں, اچھی بات نہیں, آپ تھوڑی دیر تو کنٹرول کرو اپنے آپ کو, معلوم ہے آپ کی نگاہیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے بچپن سے, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر 5-10 منٹ ہے, کیا جا رہا ہے آپ کا, اتنا کیوں آپ بے کنٹرول ہو رہے ہیں. تو آپ نماز میں نگاہ کہاں رکھنا چاہیے, سجدے کی جگہ پہ. ہاں اتحیات میں کہاں رکھیں گے, انگلی پر, اتحیات میں شہادت, اس کو سب بابا کہتے, اس پر آپ کی اشارے پر آپ کی انگلی رہے گی. تو یہ روایت ابن خزیمہ نے روایت کی ہے اس کو, اور بیہقی میں اور حاکم میں روایت موجود ہے, اور شیخ الالبانی نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح کہا ہے. آپ دیکھیں آنکھ بند کرنے میں نقصان ہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سے جانے لگے آپ اس کو روک نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے, اگر آپ کے سامنے سے کوئی جانے لگے آپ اس کو کیا کریں, روکیں. تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ دھیان یعنی نماز میں لگنے کے لیے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے نماز میں نماز کی شروعات ہوتی ہے تکبیر سے، اور نماز میں کئی مقامات پر تکبیرات ہیں، تو اس کا کیا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے کون سے مقامات ہیں؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل القبلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ قبلہ رخ ہوتے، قبلے کو فیس کرتے، یہ قبلہ ہے. ورفع یدیہ، اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، وقال اللہ اکبر، دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ کیا کہتے، اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ نماز میں شروعات کیسے ہوتی ہے، آدمی قبلہ رخ ہو، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہے، اللہ اکبر. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دیکھیں حدیث میں ایک ایک بات نماز کے بارے میں آئی ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے. کہاں کہاں تکبیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا انہ لا تتم صلاۃ لاحد من الناس حتى يتوضا، تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک کہ پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو نہ کر لے. فیضع الوضوء یعنی مواضعه ثم يكبر، وہ وضو کے پانی کو اپنے جسم کے ان تمام حصوں تک پہنچائے جہاں تک اس نے پہنچانا چاہیے، یعنی اچھی طرح سے وضو کرے. پھر اس کے بعد ثم يكبر، پھر تکبیر کہے، تکبیر کیا ہے، اللہ اکبر. ويحمد الله جل وعز ويثني عليه، اللہ تعالی کی حمد کرے اور ثنا کرے، ثنا کرے اللہ کی، اللہ کی تعریف کرے جیسے آگے آئے گا. وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جتنا اس کے لیے قرآن پڑھنا میسر ہے پڑھے. ثم يقول اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کے بعد کیا کرے، اللہ اکبر کہے. ثم يركع، پھر اس کے بعد رکوع کرے. حتى تطمئن مفاصله، یہاں تک کہ اس کے جوڑ سب سکون سے رکوع میں ہو جائیں، گڑبڑ نہیں بلکہ رکوع میں جائے، اور رکوع میں کیسا ہو، سکون سے اس کے جوڑ سب جوائنٹس کو سکون ملے. ثم يقول سمع الله لمن حمده، پھر سمع الله لمن حمده کہے. حتى يستوي قائما، یہاں تک کہ سیدھا ٹھیک سے کھڑا ہو جائے. پھر ثم يقول الله اكبر، پھر اللہ اکبر کہے. ثم يسجد، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کرے. حتى تطمئن مفاصله، یہاں تک کہ سجدے میں بھی اس کے تمام جوڑ سکون راحت پائیں. ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے اور ٹھیک سے بیٹھ جائے. ثم يقول الله اكبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے. ثم يسجد، پھر سجدے میں چلا جائے. حتى تطمئن مفاصله، یہاں تک کہ سجدے میں اس کے سارے بدن کے جوڑ سکون سے باقی رہیں. ثم يرفع راسه، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے سر اٹھائے. فيكبر، اور اللہ اکبر کہے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، جب آدمی نے ایسا کر لیا اس کی نماز پوری ہو گئی. بعض لوگوں نے اسے دلیل لی، اس میں رفع الیدین نہیں ہے، ہم کہیں اتحیات بھی نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل ایک حدیث میں نہیں بتائی نماز کی، یہاں اس آدمی کو جس نے جلدی جلدی رکو سجدے کیے تھے آپ نے بتایا ایسا کرنا چاہیے، اس لیے جب آپ نے دوسرا سجدہ بتا دیا آپ نے نماز کے بارے میں کہا ایسا کرے گا تو نماز ہوگی، کیونکہ اس کی غلطی کس چیز میں تھی، عام طور سے رکوع سجدے میں جلدی کرنے میں تھی، تو آپ نے یہاں اس کو ایسا ایسا بتا دیا. معلوم ہوا کہ نماز میں شروع میں اللہ اکبر ہے، اور اسی طرح سے رکوع کے لیے اللہ اکبر ہے، سجدوں میں جانا اٹھنا اس کے لیے کیا ہے، اللہ اکبر ہے. تو یہ نماز میں مختلف مقامات پر اللہ اکبر کہنے کی دلیل ہم کو ملتی ہے. اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا کب ہے، رکو سے اٹھ کر، یہ حدیث میں ثابت ہے، یہ ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور حاکم میں روایت موجود ہے، اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا، یہ معتبر بھروسے کے لائق حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہ بعض لوگ کہیں گے تو ہم سب کو معلوم ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں بچپن سے. یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں ایسا. کوئی آدمی کوئی غیر مسلم مسلمان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، انہیں ایسے ہی کرتے ہم لوگ. ارے کیوں کرتے، اب ایسے ہی کرتے تو کیا کرتے، کھانا کیوں کھاتے؟ بھوک لگتی تو کھاتے. جاب کو کیوں جاتے؟ بھائی کمانا ہے ہم کو، پیسہ آنا چاہیے، کرتے ہیں. اور آپ ایسی نماز کیوں پڑھتے؟ بھائی پڑھتے. تو آپ کے پاس دین کے معاملات میں بھی تو کوئی بنیاد ہونا چاہیے، آپ بول سکے ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو ساری چیزوں کا علم ہم کو ہے لیکن ہم کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی ہم کو بول دے، ہم اس کو لے کے سالوں تک عمل کرتے رہتے، بعد میں جا کے معلوم پڑتا کہ یہ غلط تھا. اس لیے علم کو دلیلوں سے لینا چاہیے. آج کے درس میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ جو چیز آلریڈی ہم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے معلوم پڑے اپنے کو، اور جو نہیں کرتے یا غلط کرتے معلوم پڑے کیوں غلط ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ، یا ورنہ کوئی آدمی بولے گا دیکھو یہ بتا رہے رکو میں اللہ اکبر بولنا چاہیے، تو یہ تو پہلے سے بول رہے ہیں، کیا نیا بتایا ہم کو؟ نیا یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں بولتے اللہ اکبر، تم کو معلوم ہے اس لیے بولا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، اور اس حدیث میں ہے، اس کتاب میں ہے، اس کو سمجھیے. تو معلوم ہوا کہ ان مقامات پر ہم کو تکبیر کہنا چاہیے. نماز میں رفع الیدین بھی ہے. بہت سے لوگوں کو رفع الیدین بولنا بھی نہیں آتا ہے. عربی زبان میں جب آپ کہیں گے رفع الیدین ورفعنا لک ذکر، رفع اٹھانا، ید ہاتھ، یدان دونوں ہاتھ، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، تو دونوں ہاتھ اٹھانا نماز میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ رفع الیدین. تو یہ کہاں کہاں ہے، کیا دلیل ہے اس کی، آئیے دیکھتے ہیں. نافع تابعی ہے، نافع ان کا نام ہے. کہتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ. جب عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جب نماز میں داخل ہوتے تو کبر ورفع یدیہ، تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. معلوم ہوا پہلی بار بھی اٹھاتے تھے، اور جب رکوع کے لیے جاتے تھے صحابی پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب دو رکعتوں سے یعنی التحیات سے اٹھتے تب بھی کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابن عمر نے یہ عمل جو خود کرتے تھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا پہلی تکبیر پہ ہے، رکوع کے وقت ہے، رکوع سے اٹھ کے ہیں اور اتحیات سے اٹھ کے ہیں، تو ان مقامات پر دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے. کیونکہ عبداللہ ابن عمر ایسا کرتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. کن کتابوں میں؟ یہ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی بھروسے کی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ صحیح بخاری. وہ اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اور آگے آئیے، رفع الیدین کہاں تک کرنا چاہیے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، ایسا کیسا اٹھانا چاہیے. دو چیزیں اس میں آئی ہیں، ایک تو آپ کانوں تک اٹھا سکتے ہیں اور ایک آپ کندھوں تک اٹھا سکتے ہیں، دونوں بھی سنت سے ثابت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کان تک اٹھانا کیسا ہے. مالک ابن الحویرث کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتی یحادی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ دونوں کانوں تک اپنے ہاتھ کرتے تھے، کانوں تک بھی. واذا رکع رفع یدیہ حتی یحادی بہما اذنیہ، جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کانوں تک. واذا رفع راسہ من الرکوع، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، فقال سمع اللہ لمن حمدہ، اور یوں کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، فعل مثل ذلك، ایسا ہی کرتے تھے، یعنی جیسے پہلے کیا دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. تو دونوں ہاتھوں کا اٹھانا عبداللہ ابن عمر سے بھی ثابت ہے اور مالک ابن حویرث ان سے بھی ثابت ہے. یہ بھی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے ساتھی. یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے. بخاری کے بعد اگر کوئی معتبر کتاب ہے تو کون سی ہے؟ صحیح مسلم. کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز میں تکبیر شروع کی, یعنی تکبیر سے افتتح التکبیر فی الصلاۃ, نماز شروع کی تکبیر سے. فرفع یدیہ حین یکبر, دونوں ہاتھ اٹھائے جب آپ نے تکبیر کہی. حتی یجعلہما حذو منکبیہ, یہاں تک کہ آپ نے دونوں ہاتھ کہاں اٹھائے, کندھوں تک, منکبیہ ہی کندھوں تک اٹھائے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ, جب آپ نے رکوع کے لیے تکبیر کہی ایسا ہی کیا. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ, جب آپ نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہا تب بھی آپ نے ایسا ہی کیا. وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, اور آپ نے کہا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بعد نے کیا کہا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ, اور آپ سجدوں میں ایسا جب سجدہ آپ نے کیا تو ایسا نہیں کیا, یعنی رفع الیدین سجدے میں نہیں کیا. ولا حین یرفع رأسہ من السجود, اور نہ سجدے سے سر اٹھاتے وقت میں آپ نے ایسا رفع الیدین کیا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسے معلوم ہوا کہ سجدوں میں رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, اگر ہوتا تو یہ صحابی دیکھ لیتے. انکار کرنا نہیں کرنے کی دلیل ہے, ہاں نہیں بتانا نہیں کرنے کی دلیل ہے, ضروری نہیں کوئی چیز چھوڑ بھی دیتا ہے. جیسا پچھلی روایت میں ہم نے دیکھا اتحیات نہیں بتایا تو کیا نماز بغیر اتحیات کے ہو جاتی ہے؟ نہیں, انہوں نے چھوڑ دیا, اس کو مین چیز بتائی باقی چھوڑ دیا. لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. بعض صحابہ سے آیا ہے کہ انہوں نے دیکھا آپ نے سجدوں کے بیچ میں بھی کیا رفع الیدین کیا. اسی لیے شیخ الالبانی نے کہا کہ کبھی کبھی کر لینا چاہیے, اس لیے کہ عام معمول تو نہیں تھا لیکن کبھی کیا کرتے تھے. اس لیے جس نے نہیں دیکھا اس نے کہا نہیں کرتے تھے, اور جس نے دیکھا اس نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا. تو معلوم ہوا کہ نہیں کرنا بھی ثابت اور کرنا بھی ثابت. تو کبھی کر لے سجدوں کے بیچ میں, کوئی حرج نہیں ہے, ثواب اس کو ملے گا. یہ حدیث بخاری مسلم کی تھی جو میں نے ذکر کی. نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ کہاں باندھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے, بعض کا کہنا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دے, بعض کہتے ہیں ناف کے اوپر, اور ہمارا کہنا ہے کہ سینے پر. کیا دلیل ہے, باقی بحث میں نہیں کروں گا دوسرے مسائل کی, لیکن جو سینے پر باندھنے کی دلیل ہے وہ کیا ہم دیکھیں گے. پہلی بات اس سے پہلے کہ یہ کہ نماز میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر, یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے, اس کی کیا دلیل ہے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون, لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه الیسرى فی الصلاۃ, کہ آدمی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے بائیں ہاتھ پر ذراع پر رکھے. ذراع کس کو کہتے ہیں, یہ پورا کوہنی تک کے لیے پورا کا پورا کیا ہوتا ہے, ذراع اس کو کہتے ہیں. تو اس میں آپ جہاں چاہے رکھیں, آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دو انگلی دکھائی دے رہی ہے آپ کو, یہ دو اور یہ تین انگلی, دو انگلی سے ایسا پکڑنا, تین انگلی ایسا رکھنا, کہاں ہے ایسا؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں, کسی دلیل میں ایسا نہیں ہے کہ دو انگلی اس طرح سے اس کو پکڑا جائے اور تین انگلیاں ایسی رکھی جائیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. انہوں نے کیسا کیا ہے, کہا کہ بعض روایتوں میں پکڑنے کی دلیل ہے اور بعض میں ہاتھ رکھنے کی دلیل ہے, تو رکھنا ایسا ہوا پکڑنا ایسا ہوا. آپ کو اگر کوئی کہے ذرا میرا موبائل پکڑو تو آپ کیا ایسا پکڑیں گے؟ یعنی آپ بتائیے یہ کون سا طریقہ ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. اس طرح دونوں کو اس طرح جمع کرنا, اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر عمل ہوتا تو صحابی بتاتے, آپ نے اپنی تین انگلیاں ایک انگلی کا بتا رہے ہیں, اتحیات میں آگے آئے گا وائل ابن حجر کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی انگلیاں بند کی, پھر اس سے دو انگلیوں کا حلقہ بنایا, پھر ایک انگلی اس طرح سے آپ نے, اس طرح سے آپ تین, ایک ہاتھ میں پانچ انگلیوں کی تین حالتیں بتائی جا رہی ہیں, یہ دو بند, یہ اس طرح سے اور یہ ایسا. آپ بتائیے یہ تین الگ الگ عمل انگلیوں کے بتائے جا رہے, تو دو نہیں ملیں گے ہم کو؟ تو کسی نے بھی نہیں بتایا, اس کا مطلب کیا یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, اس طرح سے کسی نے بتایا نہیں ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ جس حدیث میں رکھنے کا ذکر ہے, رکھ لیا تو بھی چلے گا, اور کسی میں پکڑنے کا ذکر ہے تو پکڑ لے تو بھی چلے گا. یہ آسان طریقہ ہے اس کا کہ دونوں پر عمل ہوگا, کہ کبھی آدمی ہاتھ باندھ رہا ہے تو اس طرح سے پکڑ رہا ہے, کبھی رکھ رہا ہے تو دونوں صحیح ہیں, کیونکہ صحابی نے رکھا اور پکڑا ایسا بتایا. دونوں جمع کر رہے ہیں تو کیسا کر رہے ہیں آپ جمع, اس کو دونوں جمع نہیں ہوتا اس طرح سے. بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی بائیں زرہ پر نماز میں رکھتے تھے ہاتھ اس طرح سے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے, امام البخاری نے کتاب الاذان میں اس کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا چاہیے, الٹا نہیں, ایسا رکھنا چاہیے. سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یده الیمنى علی یده الیسرى علی صدره, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا, سینے پر اپنا ہاتھ نماز میں رکھا. اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے, اور یہ روایت دوسری روایتوں کے ساتھ مل کر حسن یا صحیح کے مرتبے کو پہنچتی ہے. اب اس کی لمبی بحث کی ہے, ایسی ویسی روایت ہے, ضعیف ہے, صحیح کیا ہے, اس کو مستقلاً میں ایک درس میں بیان کر چکا ہوں, نماز کے 10 مسائل. کوئی چاہے تو اس کو islamiclectures.net پہ دیکھ سکتا ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اور اس کا مستقل میں انشاءاللہ صرف ایک دن بھر کا کورس اس کو کریں گے, نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے, اس پہ ہی ایک دن بھر کا انشاءاللہ ہم کریں گے, تاکہ بہت سارے لوگوں کے جو بہت بچے ہوئے شبہات ہیں اس کو بھی ہم لوگ دور کریں. ایسا ایک ایک مسئلے پہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم کو معلوم ہوا. طاؤس کہتے ہیں, طاؤس تابعی ہیں, ابن عباس کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى علی یده الیسرى ثم یشد بینهما علی صدره وهو فی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھتے اور اس کو باندھ لیتے سینے پر جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے. سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر سینے پر باندھتے تھے نماز میں. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے. علی صدر ہی کا لفظ یہاں موجود ہے, یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے, اور یہ مرسل روایت ہے, لیکن مرسل روایت احناف کے نزدیک حجت ہے, اور دوسری روایتوں سے تقویت پا کر یہ بھی صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. حلبتائی کی ایک اور روایت ہے, فرماتے ہیں, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں دائیں اور بائیں دونوں طرف سے پھرتے تھے, یا نماز میں سلام پھیرتے تھے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں, اور پلٹنا بھی ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو اپنے سینے پر باندھتے تھے. وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ, کہ یحییٰ نے, راوی نے, جوڑ پر اس طرح سے باندھ کر اپنے سینے پر رکھ کے بتایا کہ آپ سینے پر اس طرح سے ہاتھ کو باندھتے تھے. یہ تیسری حدیث ہوئی حلب الطائی کی, یہ مسند احمد میں ہے, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے, یہ خود روایت معتبر ہے. اور اس کے ساتھ دو اور روایتیں ہیں, اور بھی ہیں, وہ ہم اس درس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عورتوں کی طرح ہاتھ باندھ رہے ہیں, کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں عورتوں کی طرح باندھتے ہیں. ان کو پوچھیں گے, آپ بتائیے عورتیں سینے پر باندھے اس کی دلیل کیا ہے؟ وائل ابن حجر کی دلیل ہے, جو حدیث میں نے پہلی پڑھی وہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کون سی دیتے ہیں؟ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی. عمل کس کا ہے اس میں؟ یعنی نبی کا عمل عورتوں کے لیے چلے گا اور مردوں کے لیے نہیں چلے گا؟ آپ بتائیے کیا, یعنی یہ حدیث ہمارے لیے ضعیف ہو جاتی ہے مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے آپ اس کو جب بیان کر رہے ہیں تو پوری پیاری اور صحیح ہو جاتی ہے. سوچنے کی چیز ہے. پوچھئے جس سے بھی ہے, پوچھئے عورتوں کے لیے کیا دلیل ہے کہ سینے پہ باندھے. بہرحال نماز میں دعائے استفتاح پڑھنا چاہیے. ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرے گا آدمی؟ اعوذ نہیں, بسم اللہ نہیں, سب سے پہلے کیا پڑھے گا؟ دعائے استفتاح, یا جس کو ثنا ہمارے ہاں کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قراءت کے بیچ میں تھوڑی دیر چپ ہو جاتے تھے, سکوت کرتے تھے. قراءت اور تکبیر, اللہ اکبر کہا اس کے بعد تھوڑا چپ ہو جاتے تھے. کب تک؟ قراءت الحمدللہ رب, شروع کرنے والے قراءت, اس کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا تھا, چپ ہو جاتے تھے. قال احسبه قال حنیۃ. راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کچھ دیر کے لیے چپ ہوتے تھے. فقلت بابی و امی یا رسول اللہ, میں نے کہا, صحابی کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول. اسکاتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول, تکبیر اور قرات کے بیچ میں آپ چپ ہو جاتے ہیں, آپ کیا پڑھتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. بعض روایات میں ذنوب ہے بعض میں نہیں, جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ دعا ہے, اس کا ترجمہ تاخیر ہوگی اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دعائے استفتاح, استفتاح کہتے ہیں شروع کرنا, تو نماز شروع کرنے میں پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے, اولاً تو یہ کہ یہ دعا بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, دوسری بھی دعا اس میں آئی ہے سبحانک اللہم وبحمدک, عام طور سے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تبارک اسم کا یہ پوری جو دعا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ثابت ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. صحیح مسلم میں حضرت عمر سے ہے, ابو داؤد میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لہذا یہ دعا اور وہ دعا جو چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. اس میں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ اپنے آپ, اس میں لکھا ہوا ہے آہستہ, اپنے آپ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ ان کو سننے نہیں آئے تو فوراً پوچھا, آپ چپ ہو جاتے ہیں کیا پڑھتے تھے, کیا پڑھتے ہیں آپ؟ معلوم ہے کہ زور سے اگر پڑھتے تو معلوم ہو جاتا. تو معلوم ہے کہ یہ دعا کیسے پڑھنا چاہیے, آہستہ آہستہ. بہت سارے بولتے سن آہستہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے, اب نہیں سمجھتا آدمی کی اس کی اپنی مجبوری ہے, مصیبت ہے, اس کو بتانا چاہیے دیکھو یہ ایسا ہے کہ اگر آپ زور سے پڑھتے تو معلوم ہو جاتا, آپ آہستہ پڑھتے تھے اس لیے معلوم نہیں ہوا, آپ پوچھا. تو یہ دعا آہستہ پڑھنا چاہیے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد میں تعوذ پڑھنا چاہیے. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اس طرح کے کلمات جس میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب بھی تو قرآن پڑھا کرے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر. تو معلوم ہوا قرآن کے پہلے تعوذ ہے, بعد میں نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن سے پہلے, قرآن پڑھنے کے پہلے تعوذ ہونا چاہیے, اعوذ ہونا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا جو بھی کلمات ہیں. یہ سورہ النحل کی آیت ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے. قال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رات کی نماز کے لیے تو آپ سب سے پہلے کیا پڑھتے؟ تکبیر کے بعد یہ ثنا پڑھتے ہیں. پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ثم یستفتح صلاته, پھر اس کے بعد اپنی نماز شروع کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ تکبیر, تکبیر کے بعد ثنا, ثنا کے بعد اعوذ باللہ, اس کے بعد باقی آگے پڑھنا چاہیے. تو یہ دلیل کہاں سے ملی ہم کو؟ یہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے, مسند احمد اور دارمی میں بھی موجود ہے, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم کو ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا جو پہلی بار ہی سن رہے ہوں گے, کیا حدیث میں اتنا تفصیل ہوتی ہے؟ حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہوتی ہے, لیکن اپنے پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں, ورنہ ایک ایک مسئلے میں کئی حدیثیں ہوتی ہیں. تو حدیث میں مسائل آتے ہیں, اس لیے حدیثوں سے دین کو لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ایسا کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایسا کرنے والوں کو کیا اور کیا بولیں گے آپ بتائیے؟ حدیث کہ دین سیکھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنے والے اہل حدیث ہیں, اور معلوم پڑھنے کے بعد میں اچھا حدیث میں ایسا ہے, زبردستی توڑ مروڑ کے اس کو چھوڑنے والے نہیں, لینے والے ہیں. کیونکہ جب چھوڑا تو وہ اہل کہاں ہوا؟ نا اہل ہوا. جب جانتے بوجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے آدمی, تو ایسا آدمی یہ اہل حدیث نہیں ہوا, یہ نا اہل ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور ہم کو ہدایت پر جمائے رکھے. تو یہ, یہ, یہ پہلی چیز معلوم ہوئی. اس کے بعد اعوذ کے بعد میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, جس کو بسملہ کہتے ہیں. تسمیہ اور بسملہ میں فرق کیا ہے؟ تسمیہ الگ ہے, بسملہ الگ ہے. تسمیہ ہے بسم اللہ کہنا, جیسے کھاتے وقت آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آمنت باللہ, کیا بولیں گے آپ؟ کھاتے وقت صرف بسم اللہ. بعضوں کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ, ثابت نہیں ہے. صرف بسم اللہ, صرف بسم اللہ اتنا کہہ کر آدمی کھانا شروع کر سکتا ہے, کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ تسمیہ ہے, اس طرح سے وضو میں تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ. لیکن بسملہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے, جو قرآن کی آیت ہے, تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی دلیل کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان, میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا. تو معلوم ہوا کہ ایسا سننا, یعنی ایسا زور سے پڑھنا صحیح نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ اس کو آہستہ پڑھا جائے. پڑھا جائے کہ نہیں پڑھا جائے, تو یہ روایت جو میں نے ذکر کی ہے بخاری مسلم کی ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم, یہ لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم, زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. معلوم آپ پڑھتے تھے لیکن زور سے, اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے. تو امام قرأت کیسی شروع کرے گا؟ الحمد للہ رب العالمین سے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح سے کیا سورۃ الفاتحہ کے بعد نئی سورت جب شروع کرے گا تو کیا تب بسم اللہ الرحمن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بلا شبہ پڑھنا چاہیے. اگر نئی سورت شروع کر رہا ہے, شروعات سے اگر پڑھ رہا ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اگر بیچ میں سے کہیں سے بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں, کیونکہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ لکھا ہوا ہوتا ہے بیچ میں, سورت کی شروعات میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر کوئی شروعات سے سورت پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں سے ہے, نہ کہ بیچ میں سے, اس کو یاد رکھیں. لہذا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان کے پیچھے نماز پڑھی. فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین, یہ نماز شروع کرتے تھے تو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے, یعنی وہ سننے سب سے پہلے آتا تھا. تکبیر کے بعد سب سے پہلے کیا سننے آتا تھا؟ الحمد للہ رب العالمین. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے, یعنی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے. فی اول قراءت ولا فی آخرها, نہ شروعات میں نہ آخر میں, یعنی سورہ فاتحہ کے پہلے بھی زور سے نہیں پڑھتے تھے اور سورہ فاتحہ کے بعد بھی زور سے, یعنی نئی سورت کے پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے زور سے. تو کیسا پڑھنا پڑے گا؟ آہستہ سے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیٹیل میں آتا ہے نماز کے بارے میں, کیا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع ہوتی تھی, یعنی سب سے پہلے قرأت کس کی ہوگی؟ سورۃ الفاتحہ کی. اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے. فاتحۃ الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کو. جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو یہ کہاں ہے؟ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کیا امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے؟ بے شک پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسا سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. آپ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی نماز پڑھے, جو بھی شخص کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورة الفاتحہ نہ پڑھے, اس کا ایک نام ام القرآن ہے, نہ پڑھے تو اس کی نماز کیا ہے؟ خداج ہے. تین بار کہا فہی خداج فہی خداج فہی خداج, غیر تمام مکمل نہیں ہوئی اس کی نماز. خداج کہتے ہیں ایسے بچے کو جو اونٹ کا پیدا ہو لیکن آدھا ہی پیدا ہو, پیدا ہوتے ہی وہ مر جاتا ہے, جیتا نہیں ہے, تو ایسے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ خداج. وہ پڑا تو ہے لیکن وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو آپ نے اس سے تشبیہ دی اس کو. فقیل علی ابی ہریرہ, اس حدیث کی نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ صحابی ہیں. ان سے کہا گیا انا نکون وراء الامام, ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں نماز میں, اکیلے بھی پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں, تو یعنی پڑھے کہ نہیں پڑھے امام کے پیچھے, جب ہر نماز کے بارے میں آ رہا ہے تو امام کے پیچھے کی نماز میں پڑھے کہ نہیں پڑھے. فقال اقرا بها فی نفسک, انہوں نے کہا اپنے جی میں پڑھ لے, اپنے جی میں پڑھ لے. معلوم ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے اپنے جی میں یعنی آہستہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا چاہیے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے آہستہ پڑھنا چاہیے, اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے, اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر نماز میں پڑھنا چاہیے, کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرق نہیں کیا سری میں پڑھنا چاہیے جہری میں پڑھنا چاہیے. اس پہ اور سمجھاتا لیکن ٹائم نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, یہ حدیث صحیح مسلم میں, ہم شارٹ میں دیکھ رہے ہیں سب. دلیل کیا ہے بتاؤ, تمہاری دلیل کدھر ہے؟ امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. عبادہ ابن صامت صحابی ہیں, کہتے ہیں کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے یعنی نماز میں. کب؟ فی صلاۃ الفجر, فجر کی نماز میں. فقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءہ, آپ نے قرأت کی تو آپ پہ قرأت بھاری ہو گئی. قرأت کیا ہو گئی؟ بھاری ہو گئی, پڑھ نہیں پا رہے تھے, بھاری ہو گئی, تکلیف ہو رہی تھی پڑھنے میں. فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم, جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے کہا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ مقتدی سے, مقتدیوں سے کہتے شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قلنا نعم حدن یا رسول اللہ, سب نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی, امام کے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے ہیں. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب, آپ نے کہا امام کے پیچھے مت پڑھو سوائے فاتحة الكتاب کی. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ جو سورة الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی کہتے ہیں وهذا اسناد جيد لا مطعن فيه كما قال الخطابي في المعالم, معالم السنن میں خطابی نے بات کہی یہ ایسی سند ہے کہ جس میں کوئی مطعن, کوئی اس میں جرا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اصل صفت صلاۃ النبی میں شیخ البانی نے بات کہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز فجر کی تھی تو جہری کی تھی کہ سری تھی؟ جہری. زور سے تھی کہ آہستہ تھی؟ جہری یعنی زور سے, زور سے جو بولتے ہیں نا, تو جہری یاد رکھی ہے, جہری زور سے, اور سری سر کے ساتھ آواز آہستہ سے. اب سمجھ میں آئے گا, تھوڑا آہستہ سکھایا تو سمجھ میں آتا ہے جلدی جلدی. بولے جہر یہ سر کیا ہے سمجھ میں آیا؟ سر دکھ رہا میرا, سر دکھ رہا ہے. تو جہری اور سری, تو اس میں فجر کی نماز تھی اور آپ نے پوچھا پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں. تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے؟ نہیں, اور بھی پڑھتے تھے. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ مت پڑھو سوائے سورۃ فاتحہ کے. تو معلوم ہوا کہ جب دوسرا پڑھتے تھے تبھی تو منع کیا, اگر وہ پڑھتے ہی نہیں تھے دوسرا صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے تو منع کس سے کیا اور سورۃ فاتحہ پڑھو؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ باقی سورتیں نہیں پڑھنا 113 اور سورۃ فاتحہ ہی پڑھنا, یہ کدھر ہے؟ ہر اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کدھر ہے؟ اتنا سادہ معاملہ ہے. آپ نے باقی سب سے منع کر کے حکم کس کا دیا؟ تو باقی پورا قرآن آیا کہ کوئی خاص صورت آئی اس میں مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, باقی کچھ بھی نہیں. دوسرے یہ کہ صحابہ نے کہا ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ امام کے بعد پڑھو, امام کے پہلے پڑھو, امام کے ساتھ پڑھو. کچھ کہا صحابہ نے کہا ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں, تو کوئی ٹائمنگ طے ہوا اس میں؟ آپ نے پوچھا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں, خالی پڑھتے ہیں معلوم پڑھا. آپ نے نہیں پوچھا پہلے پڑھتے ہو, بعد میں پڑھتے ہو, کب پڑھتے ہو. تو معلوم ہوا کہ جب بھی آدمی نماز کے لیے آئے وہ سورہ فاتحہ پڑھے, چاہے امام قرأت کر رہا ہو, چاہے اس کی سورہ فاتحہ ہو چکی ہو یا نہیں ہوئی ہو. کیونکہ قیام میں پڑھتے تھے اور سب کے سب شروع سے تھے, ضروری نہیں تھا. اور کب پڑھتے تھے معلوم نہیں, تو اس میں آپ نے پڑھتے تھے کو باقی رکھا اور جلدی پڑھتے تھے کو قبول کر لیا. تو کوئی آدمی جلدی جلدی چاہے امام سے پہلے پڑھ لے سورہ فاتحہ, کوئی عرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا کوئی مقام طے نہیں ہے, اس کا کوئی مقام طے نہیں. بعض علماء نے کہا بہتر یہ ہے امام ایک ایک آیت پڑھ کے اگر رکے تو بیچ میں ایک ایک آیت یہ بھی پڑھتا چلا جائے تاکہ سکوت میں پڑھ لے اور کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسا امام ملنا چراغ لے کے آپ کو وہ سورے پہ رک جائے تو بہت احسان. اور بعض اوقات امام صاحب بھی ایسے تھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی آمین والے بھی پیچھے آئے ہوئے آج میرے ہیں, تو کیا کرتے بالین, اس کے بعد پورا عالم نشر اللہ کا صدرک شروع کرتے ہیں, میں تم کو ٹائم نہیں دوں گا بول رہے ہوتے ہوں. تو یہ کیا ہے, یہ کوئی وہ خدا آمین بولنا اس کے لیے ضروری ہے, وہ خدا آمین کہنا چاہیے. تو بہرحال ہر آدمی الگ الگ سوچ رکھتا ہے, جو آدمی جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے, ہم کسی کو کیا بول سکتے ہیں. ہاں اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ دلیل یہ ہے, آپ اس کے بعد جو چاہے کرو. تو یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ صحابہ کا عمل نہیں لیتے. حضرت عمر کا عمل کیا ہے؟ دیکھیے یزید ابن شریح کہتے ہیں انہ سأل عمر عن القراءۃ خلف الامام, انہوں نے یزید ابن شریح نے تابعی ہیں, انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں پوچھا. فقال اقرا بفاتحۃ الکتاب, حضرت عمر نے کیا کہا؟ سورہ فاتحہ پڑھ. کدھر؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ. قلت و ان کنت انت, یعنی آپ ہوں تب بھی, یعنی آپ امام ہیں آپ کے پیچھے میں ہوں تب بھی. قال و ان کنت انا, ہاں میں ہوں تب بھی, یعنی امام کے پیچھے بھی. قلت و ان جہرت, اگر آپ زور سے پڑھیں تب بھی. دو جنات آ رہے ہیں سب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ ان جہرتا, پوچھا کہ اگر آپ زور سے پڑھیں تب بھی. قال و ان جہرت, کہا کہ اگر میں جہر کروں تب بھی. تو یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم کو دوسرے مسائل میں یاد دلاتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی کہ حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے ان کی نہیں. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو یہ بھولنا نہیں چاہیے. یہ دارقطنی میں اور اسی طرح سے بیہقی میں الکبریٰ میں روایت موجود ہے اور صحیح ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سری جہری میں سب میں مقتدی کو قرأت کرنا چاہیے. سری میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ, سری کس کو کہتے ہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز. ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے اگر کوئی سورت یاد ہے تو. کیا دلیل ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام, ہم ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے. کیسے؟ فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب والسورہ, پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت. وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب, بعد کی دو رکعتوں میں صرف فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ. معلوم ہے کہ ظہر اور عصر میں مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں اور بعد کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں. بعض لوگ اس کو خالی اور بھری ہوئی کہتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا ہے, تو پہلی دو بھری ہوئی ہو اور باقی دو کیسی ہو؟ خالی ہو. یا آپ کہہ سکتے ہیں پہلی دو جو ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت ہو اور باقی میں صرف سورہ فاتحہ ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. جب سورہ فاتحہ آدمی پڑھ لے تو اس کو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. اگر سری نماز ہے تو آہستہ سے اور جہری ہے تو زور سے, کیونکہ حدیث میں آیا کہ جب امام کہے تو تم بھی کہو. معلوم ہوا کہ امام پڑھے گا تو تم کو کہنا پڑے گا. یا اسی طرح سے امام جب دالین کہے تو تم کہو, تو معلوم ہے کہ اس کے ضالین پہ کہنا ہے تو کیسے معلوم پڑے گا وہ ضالین بولا کیسے معلوم پڑے گا؟ بازو میں جا کے رکیں گے اس کے کیسے بولا کہ نہیں بولا، یا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا بول دیا، تو یہ کون سی نماز میں ملے گا؟ جہری نماز میں، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین کی قرت پر آتے تو آپ یہ پڑھ کر آمین کہتے اور اپنی آواز اونچی کرتے. آمین میں کیا ہوتی آواز آپ کی؟ اونچی. ورفع بها صوته، آمین سے اپنی آواز اونچی کرتے، یعنی آمین اونچی آواز میں کہتے. اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امام کو کیا چاہیے؟ وہ زور سے آمین کہے، جب وہ ضالین کی قرت کرے تو زور سے آمین کہے، کیونکہ ان کو معلوم پڑ رہا ہے. تو کون سی نماز ہے یہ؟ جہری ہے. اونچی آواز سے پڑھنا جہری نماز میں ہے اور آمین جہر میں کرے گا. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر ابھی آمین، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے جہر سے آمین کہی. جہر کے معنی ہوتے ہیں زور سے کہنا، تو آپ نے زور سے آمین کہی. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن صحیح درجے کی روایت ہے. کبھی حسن اور صحیح دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں، حکمن صحیح ہے اور سندن حسن ہے. مقتدی بھی امام کے پیچھے کیا کہے؟ آمین. کیسے کہے؟ وہ آہستہ تو یہ بھی آہستہ، وہ زور سے تو یہ بھی زور سے. لیکن اگر اس کو معلوم نہیں ہے آہستہ پڑھ رہا ہے آمین یا غلط ہی ضد میں آ کے آہستہ بول رہا ہے، تو یہ اپنا عمل کر لے، یہ اپنا عمل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. کیسے معلوم پڑے گا امام نے آمین کہی؟ امام جب زور سے آمین کہے گا تو معلوم ہوا کہ امام کو بھی زور سے آمین کہنا چاہیے اور امام کے پیچھے مقتدی کو بھی زور سے آمین کہنا چاہیے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے. علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے امام کے تابع ہو کر آمین کہتے ہیں، تو یہ بھی مقتدی بھی کیا کرے؟ امام کے تابع ہو کر آمین کہے. ایسا نہ ہو کہ امام نے ابھی تک کہ آمین نہیں کہی، امام کے پہلے ہی آمین کہہ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور امام کو بھی چاہیے کہ ضالین کے بعد زیادہ روکے نہیں، جلدی سے آمین کہہ دے تاکہ پیچھے مقتدی اس سے آگے نہ بڑھ جائیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی آمین پر مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. یعنی امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر بھی آدمی آمین کہہ سکتا ہے، چاہے وہ آہستہ کہہ رہا ہو. اب کسی کا مسئلہ ہے وہ آہستہ ہی بولتا ہے، امام پیچھے کیا کرے گا؟ زور سے آمین. مقتدی پیچھے کیا کرے گا؟ امام کے پیچھے آمین کہے گا، کیونکہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضالین کہے تو بھی آمین پیچھے کہہ سکتے ہیں. وہاں پر آمین کے پیچھے آمین اس لیے کہا گیا کہ امام تو بولے گا ہی، امام تو بولے گا ہی، اس اعتبار سے وہاں پر کہا گیا ہے، کیونکہ امام نے کہنا چاہیے، کیونکہ اس کو کس کی اتباع کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فإن الملائكة تقول آمین والإمام يقول آمین، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو وہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے، دیکھو تم کو سننے آتی آمین فرشتوں کی؟ نہیں، تو آہستہ بولتے ہیں. تو حدیث میں کہ ان کے جیسی تمہاری آمین ہو جائے تو گناہ معاف، تم بھی ان کے جیسے آمین بولو، سننے ہی نہیں آنا چاہیے. کیا صحیح ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اگر پکارے بھی تو ہم کو سننے آتا نہیں آتا. روزانہ فرشتے کیا اعلان لگاتے ہیں؟ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا اور روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر. روزانہ اعلان کرتے فرشتے سننے آتا، پھر اعلان ہے فرشتوں کا اعلان سننے آتا ہے آپ کو نہیں آتا ہے، تو فرشتے آہستہ کہے تو بھی سننے نہیں آتا، فرشتے زور سے کہے تو بھی سننے نہیں آتا، تو اب سننے نہیں آتا سے آپ نے کیسے طے کیا کہ آہستہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ زور سے کہتے ہیں لیکن سننے نہیں آتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سننے نہیں آنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کوئی آہستہ کہہ رہا ہے، اس کی کئی مثالیں دے سکتا تھا اور وقت نہیں ہمارے پاس، بہرا آدمی ایک برداشت نہیں ہوتا ہے، بہرا آدمی بھائی آپ اس کو سننے نہیں آ رہا، چلا چلا کے بول رہا ہو بھی دور سے، اس کو سننے نہیں آ رہا، تو کیا اس کا لازم آتا ہے کہ بولے خالی منہ ہلا رہا دیکھو وہ کھڑے رہے گئے وہاں پہ، اس کو سننے نہیں آ رہا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی آہستہ بول رہا ہے۔ بہرحال تو اس حدیث سے اس کو ابن امام احمد نے اور ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے قبر کا عذاب سننے آتا، اس کا مطلب وہ چلا رہا مردہ کہ نہیں چلا رہا؟ حدیث میں کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو سنائیں جو میں سنتا ہوں عذاب قبر، تو وہ جو چلا رہا ہے مردہ جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ آپ کو سننے آ رہا ہے، تو کیا آپ یہ بولو گے بہت آہستہ سے سری چلاتا ہو؟ آپ بول سکتے ہیں ادھر آہستہ چلاتا ہو زور سے نہیں چلاتا، سننا نہیں آنا، وہ ہمارے سے غیب میں رکھا گیا ہے، اس سے آپ سر کی دلیل لو، کسی امام نے نہیں لیا آج تک۔ یہ کون سے فقہا ہیں؟ یہ سپر فقی ہیں، یہ نئے دور کے فقی ہیں، جو ایسے فقی ہیں جو فقی کبھی تھے نہیں۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت له اکان ابن الزبیر، عطا تابعی ہیں اور ابن زبیر صحابی ہیں، عطا سے ابن جریج نے پوچھا کہ کیا، عطا سے ابن جریج نے پوچھا کہ کیا ابن الزبیر، اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کیا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر آمین کہتے تھے؟ قال نام، انہوں نے کہا کہ ہاں کہتے تھے، صحابی آمین کہتے تھے، وَيُؤَمَّنُ مِن وَرَائِهِ، اور ان کے پیچھے بھی آمین کہی جاتی تھی، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ تو گونج کیسے پیدا ہوتی فرشتوں کی؟ اسی ایک دم خاموشی سے گونج ہوتی کیا کبھی؟ ایسی کون سی گونج ہے آپ بتائیے؟ تو آواز ایسی ہوتی تھی کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ تو آواز، یہ مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، اور امام البخاری نے بھی تعلیقاً یہ روایت صحیح بخاری میں ذکر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین ایسی آواز سے آمین کہتے تھے کہ اس سے مسجد حرام میں، مسجد میں گونج پیدا ہوتی تھی۔ یہ دلیل ہماری ہے کہ ایسا ہوتا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی چیز ہے، تو یہ منسوخ نہیں ہوا ہے اور اتنے لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو بہرحال آمین زور سے آواز سے کہنا چاہیے، اتنے زور سے بھی نہیں کہ لوگ ڈر جائیں کیا ہوا اس کو۔ بعض مسجدوں میں کوئی آدمی جاتا تو اتنے زور سے بولتا ہے کانپ جاتے لوگ کہ کیا ہوا ہے اس کو، اتنے زور سے نہیں، ادب اور وقار کے ساتھ میں آواز سے آدمی آمین کہے، بیمار بھی نہ ہو اور ایک دم یعنی دھماکے کی طرح بھی آمین نہ ہو، ایک دم لوگوں کو ایک دم گھبراہٹ بھی نہ ہو کہ کیا ہو گیا یہ آمین۔ آواز سے کہ آپ حرم میں سنتے ہیں، آپ دیکھیے ایک دم ماڈریٹ ہے وہ، ایسی آمین ہو کہ سننے آئے سب کو اور ایک دم بیمار بھی نہیں ہو۔ بعض لوگ بہت ہی بیمار آمین بولتے ہیں، اتنے بھی بیمار نہیں ہونا چاہیے، آواز ہونا چاہیے اس میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے سوا بھی قرأت ہونا چاہیے، وقت ہے کہ ہمارے پاس ہے، دیر سے شروع کی اس لیے دیر سے ہوگا، یہ تو الارم دے رہا، رک جاؤ، بیٹری ختم ہو گئی اس کی۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرأت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحاب سے کہا، اذا قمت فتوجهت الى القبلۃ فكبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اور قبلے کی طرف رخ کر لے تو پھر تکبیر کہہ، ثم قرا بما بام القران وبما شاء الله ان تقرا، پھر اس کے بعد ام القران پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو اللہ تجھ کو توفیق دے، اللہ چاہے وہ پڑھ۔ تو معلوم ہوا سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ سنن ابی داؤد اور احمد اور ابن حبان کی روایت ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرأت لازم نہیں ہے، یہ سنت ہے، بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز میں قرأت کی جاتی ہے، فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنا دیا، ہم نے تم کو سنا دیا، وما اخفى عنا اخفینا عنکم، اور جو ہم سے چھپا دیا، ہم نے تم سے چھپا دیا، یعنی جو آپ نے جہری پڑھی قرت کی ہم نے زور سے پڑھ کے تم کو قرت کی، جس نماز میں آپ نے آہستہ پڑھا تھا ہم بھی اس میں آہستہ پڑھتے ہیں. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، اگر تو ام القرآن سورة الفاتحہ سے زیادہ نہ پڑھے، سورة فاتحہ کے بعد تو اور نہ پڑھے تو نماز تیری ہو جائے گی. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْر، اور اگر تو اس پہ زیادہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی سورة فاتحہ کے بعد اگر آدمی کچھ نہیں پڑھتا ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورة فاتحہ کے بعد بھی اور قرآن پڑھنا چاہیے. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا ہے. اسی طرح سے قرت کیسی کرنا چاہیے؟ اچھی طرح سے وقار کے ساتھ رک رک کے کرنا چاہیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ پیچھے شیر لگا ہے اور اب بھاگنے کے سوا اور کوئی جان بچانے کا طریقہ نہیں ہے. بہت ساری مسجدوں میں خصوصاً آپ کو رمضان میں منظر دکھائی دے گا کہ آدمی ایسا گرتے پڑتے پڑ رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، اگر سلو پڑے گا تو کوئی شوٹ کر دے گا اس کا یا کچھ کھو جائے گا اس سے. آہستہ سے اچھے سے آدمی سکون وقار سے قرت کرے. تیز پڑھنا ہے، اتنا تیز پڑھ کہ تیری زبان تیرا ساتھ دے سکے اور لوگوں کے کان برداشت کر سکے. بہت سارے لوگ تراویح سے ایسے نکلتے ہیں، کان یہ کرتے ہیں، سر کیا کرو، ایسا زور سے پڑھ رہے تھے چلا چلا کے اور ایسا فاسٹ کے ایک دم گھبراہٹ ہو رہی تھی اندر اور گرمی اتنی اس میں. تو ایسے کون بولا آپ کو پڑھنے کو؟ آپ کو کون بولا اتنا تیز پڑھنے کو؟ کوئی کمپٹیشن ہے اسپیڈ ریڈنگ کا کیا؟ کیوں آپ، اللہ کا حکم کیا ہے؟ 20 رکعت آپ نے لے لی، آپ نے ورتل القرآن ترتیلا نہیں لیا، آپ نے عدد لے لیا ایک ضعیف حدیث سے، آپ نے دلیل لے لی اس کو، لیکن آپ نے اللہ کے کلام سے دلیل کیا کیوں نہیں لی؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھ اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر. یہ کہاں گیا؟ یہ ایسا پڑھنے کی دلیل کہاں ہے؟ 20 رکعت پڑھنے کی دلیل دے رہے آپ، ایسا پڑھنے کی دلیل دو ہم کو، کہاں ہے دلیل؟ نہیں. ارے لوگ ایسا، لوگوں کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں، پھر تو لوگوں کی وجہ سے بولنا چاہیے لوگ نہیں پڑھتے اس لیے 8 پڑھو، وہ مانیں گے آپ؟ ہم اگر بولیں بھائی لوگ 20 نہیں پڑھتے 8 پڑھ لو، لوگ ابھی امت کمزور ہے 20 کا تھوڑا کم کر دو، مانیں گے؟ نہیں. تو آپ کیوں کم کیے؟ آپ قرت میں ایسا بگاڑ، آپ ترتیل کیوں چھوڑ دیا؟ آپ اتنے شارٹ کیوں کیے اس کو، اپنی نمازوں کو ایک دم؟ تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے، اور ہم حدیث کی بنیاد پہ 8 کر دیے تو آپ کو تکلیف ہو رہی کیوں؟ سوچئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھ ٹھہر ٹھہر کے، سکون وقار سے آدمی پڑھے، ایسا پڑھے کہ اس کو بھی اچھا لگے، سننے والے کو بھی اچھا لگے. یہ سورہ المزمل کی آیت ہے، اور اس سلسلے میں کئی روایت اور بھی آئی ہیں جو میں یہاں ذکر نہیں کروں گا. نماز میں قرت سے فارغ ہو کر آدمی کو رکو کرنا چاہیے. رکو کے معنی جھکنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگو، اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو. اللہ نے رکو اور سجدے کا حکم دیا ہے. اب رکو کیسے کرنا چاہیے دیکھیے. اب عباس ابن سہل ابن سعد کہتے ہیں اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل ابن سعد و محمد ابن مسلمہ، یہ چار صحابی جمع ہوئے. فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہوا. کیسے پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، ڈسکس کیے. فقال ابو حمید صحابی نے کہا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے بہتر جانتا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما، آپ نے اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے ایسے گویا کہ آپ ان کو پکڑے ہوئے ہیں. تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکوع میں کیسے رکھے؟ رکھ کے گھٹنے پکڑنا، یہ نبی کا عمل ہے. ووتر یدیہ فنحاہما عن جنبیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وتر کی طرح کیا، اور آپ نے اپنے بازوؤں کو بغل سے دور رکھا. وترا کہتے ہیں جیسے کمان ہوتی ہے، تیر مارنے کی جو کمان ہوتی ہے اس کی جو رسی باندھی جاتی ہے کیسی ہوتی، وہ ایسی ٹیڑھی میڑھی ہوتی، وہ کیسی ہوتی، ایک دم سیدھی ہوتی ہے، تو وتر اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہاتھ بالکل سیدھے رکھے، اور وہ کمان کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے چپکتی ہے نہیں، اس سے الگ ہوتی ہے. تو اپنے بازوؤں سے، اپنے سینے سے اور اس سے پہلو سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کیا، الگ رکھ کے سیدھا رکھا اور گھٹنوں کو پکڑا۔ یہ رکوع کی کیفیت ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی کی حدیث سے ملتی ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے جمع کر۔ یہ بخاری میں بھی ہے۔ تو رکوع میں ایسے بازو ہونا چاہیے اور ایسا سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے اور گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، لا تجزی الصلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کسی آدمی کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹ کو سیدھا نہ رکھے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا بیٹھتا نہیں ہے، یا رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا نہیں ہوتا ہے، یا اسی طرح سے رکوع میں پیٹ سیدھی نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سجدے میں اگر پیٹ سیدھی نہیں رکھتا ہے، یا اسی طرح سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتا ہے تو پیٹ سیدھی نہیں رکھتا ہے، تو بھی نماز اس کی نہیں ہوتی ہے۔ رکوع اور سجدے میں پیٹ کو سیدھا رکھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں، دارقطنی وغیرہ کی روایتوں میں اور بھی روایتیں ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت یہ ہے کہ آپ رکوع ایسا کرتے تھے کہ آپ کی پیٹ پر اگر پانی ڈال دیا جائے تو پانی چھلکے گا نہیں، گرے گا نہیں۔ یعنی کیسا ہونا چاہیے، ایک دم سر اور کمر دونوں ایک لیول پر ہونا چاہیے، ایک لیول پر ہونا چاہیے۔ یہ رکوع کی کیفیت ہے۔ اور بھی روایت اس میں آئی ہیں اس باب میں، میں یعنی اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ رکوع اور اس کے بعد کا قیام، سجدہ اور سجدے کے بعد کا بیٹھنا، یہ سب برابر ہونا چاہیے۔ براء بن عازب رضی اللہ، یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے، یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے اور غالباً بخاری میں بھی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ واذا رفع راسه من الرکوع وبین السجدتین قریبا من السواء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ، سجدے کے بعد بیٹھنا، یہ سب کے سب برابر تھے، یعنی سب کے لیے برابر ٹائم لگتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ چاروں کیا ہونا چاہیے، ٹائم کے اعتبار سے برابر ہونا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ رکوع میں کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، کتنی دیر رکنا چاہیے؟ سعدی اپنے والد سے اور وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رمقت النبی فی صلاتہ فکان یتمکن فی رکوعہ وسجودہ قدر ما یقول سبحان اللہ وبحمدہ ثلاثاً۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا نماز میں، تو آپ اپنے رکوع میں اور سجدے میں اتنی دیر رہتے تھے جتنی دیر میں ایک انسان سبحان اللہ وبحمدہ تین مرتبہ کہہ سکتا ہے۔ تین مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لے، اتنی دیر رکوع اور سجدے میں آپ رہتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ کیا پڑھتے تھے وہ آگے ہم دیکھیں گے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی دیر رہتے تھے۔ آپ بتائیے، اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں تسبیح جو کرتے تھے وہ سرن کہتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا، تم لوگ بہت حدیث کرتے ہو، تم لوگ حدیث بولتے ہو، یہ بتاؤ کہ رکوع میں آہستہ ذکر کرنا چاہیے زور سے، دلیل بتاؤ، یہ کیا دلیل؟ آپ بتائیے، اگر سننے آتا کیا پڑھ رہے ہیں تو کہتے کہ رکوع اور سجدے میں اتنی اتنی بار یہ پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا ٹائم آپ کو لگتا تھا، میں نے اتنا پڑھ کے دیکھا تو اتنا، یعنی ٹائم آپ کو لگتا تھا کہ ایک آدمی یہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تین بار پڑھے، اتنا آپ کا رکوع اور سجدے کا ٹائم ہوتا تھا۔ تو واقعی اگر زور سے ذکر ہوتا تو کوئی اور ذکر کرنے کی بجائے وہی ذکر بتاتے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اذکار جو رکوع اور سجدے کے آپ کے تھے، یہ سرن تھے، لہذا جس نے سنا نہیں اس نے اس طرح سے بتایا، اور جس کو آپ نے سکھایا کہیں سے معلوم ہوا اس نے اگزیکٹلی ذکر بیان کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث کو سمجھنا۔ جس کو نہیں سمجھتا ہے اس کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ رکوع میں اور سجدے میں نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ رکوع میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر نگاہ رکھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے پاؤں پر، دائیں کے بائیں؟ اور دایاں بولے یا بایاں بولے، دونوں بولے تو آپ بتائیے، دونوں تو بہت مشکل ہے۔ دونوں کو کیسا دیکھے گا ایک ساتھ؟ اللہ نے دو آنکھ دی ہے لیکن ایک چیز دیکھنے کے لیے، آنکھ اللہ نے دی ہے، ایک آدمی کہے کہ دونوں پنکھوں کو ایک پنکھا یہ بھی یہ دونوں کو دیکھو، دیکھے گا؟ اس کے بس میں نہیں ہے بھائی، یہ کچھ جانوروں میں ہوتا ہے، کیمیلین وغیرہ میں یہ چیز ہوتی ہے، اس میں نہیں ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک وقت میں آدمی ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں کہاں دیکھیں، صراحتن حدیث نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نماز میں آپ کی نگاہ کہاں تھی، سجدے کی جگہ پر۔ اسی لیے علماء نے کہا رکوع میں بھی کہاں دیکھے، سجدے کی جگہ پر، اور سجدے میں بھی کہاں دیکھے، سجدے کی جگہ پر۔ سجدے میں تو سجدے کی جگہ پہ کہاں دیکھے، باہر دیکھے گا؟ بعض وہ کہتے ہیں ناک پہ دیکھے، اگر لمبا سجدہ کر لیا اٹھنے کے بعد اس کی آنکھ واپس سے سیدھا کرنے میں تھوڑی محنت لگے گی، ہے کہ نہیں؟ آپ کر کے دیکھیے گھر پہ جا کے، سجدے میں نہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی ناک کو دیکھیں۔ بعض لوگ ایکسرسائز کے لیے بتاتے ہیں تو اس حد تک ٹھیک ہے وہ، لیکن لمبا رکوع اور سجدہ اگر آدمی کرتا ہے سجدے میں ناک پہ دیکھیں تو یہ یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ناک کو دیکھیں اپنی، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ سجدے کی جگہ پر آدمی نگاہ رکھے، سجدے میں آنکھ بند کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں سے، یعنی اب آدمی رکو سے آدمی کھڑا ہو تو کیا کرے، اور آدمی جو ہے رکو سے سجدے میں جاتا ہے تو کیسے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تم میں سے جب کوئی آدمی سجدے میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر گھٹنوں سے پہلے ٹکائے، ولا یبرک بروک البعیر، اور اونٹ کی طرح زمین پر نہ گرے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سجدے میں جائے رکوع کے بعد تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر ٹکائے۔ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں انہ کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ عبداللہ ابن عمر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر ٹکاتے تھے۔ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ سجدے میں جاتے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر گھٹنے سے پہلے ٹکائیں۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے یعنی بخاری نے بھی بغیر سند کے تعلیقاً اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ سجدہ کن اعضاء پر کرنا چاہیے، یعنی سجدے میں کون کون سے حصے زمین پر ٹکنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعت اعظم، مجھ کو سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، علی الجبہتی پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفہ، اور آپ نے اپنی انگلی سے ناک پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا، پیشانی پر آپ نے زبان سے کہا اور ہاتھ سے اپنی ناک پر انگلی رکھی آپ نے، تو یہ کہا کہ یعنی پیشانی بھی ہے اور اس کے تابع کیا ہے، ناک بھی ہے۔ قول بھی لیں گے نبی کا، عمل بھی لیں گے۔ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور اسی طرح سے دونوں پاؤں کی انگلیاں، واطراف القدمین، ولا نكفت الثياب والشعر، اور ہم اپنے نہ کپڑوں کو سمیٹتے ہیں نماز میں اور نہ بالوں کو سمیٹتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور پاؤں کے پنجے، انگلیاں، ان سب کا زمین پر سجدے میں ٹکنا ضروری ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی نے کتنا تفصیل سے ہم کو بتایا کیسے نماز پڑھنا۔ سجدوں میں کوئی آدمی کہے گا ہاتھ ہے تو پھر کوہنیاں ٹکائیں کہ نہیں ٹکائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ اور اپنی کوہنیوں کو اٹھا لے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں کوہنیاں زمین پر نہیں ٹکانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جب نماز پڑھیں تو اپنی کوہنیاں زمین پر ٹکائیں، پورا ایسا زمین پر۔ اس سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائے، کوہنیوں کو اٹھا لینا چاہیے۔ اور یہ مردوں کو یا عورتوں کو، کسی ایک کو نہیں کہا گیا، سب کو کہا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ہتھیلیاں زمین پر ٹکائیں لیکن کوہنیاں زمین سے. کوہنی کس کو بولتے ہیں؟ اس کو کوہنی بولتے ہیں, یہ کوہنی ہے. تو کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لینا چاہیے, یہ مسلم کی حدیث ہے. سجدے میں کیا کرے؟ علقمہ ابن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے ہیں, اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے. معلوم ہوا کہ سجدے میں انگلیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سمیٹ لینا چاہیے. انگلیاں پھیلا کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. سجدے میں زمین پر ہاتھ رکھ رہے ہیں آپ, انگلیاں جوڑ دیں, سمیٹ لیں. اس کو ابن خزیمہ, ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے سجدے میں اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھنا چاہیے, اپنے سینے سے, اپنی کمر سے اپنے بازوؤں کو الگ رکھنا چاہیے. عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابتيه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے یہاں تک کہ آپ کی بغل ہم کو دکھائی دیتی ہے. بغل, اس کو بغل کہتے ہیں. آپ چادر اوڑھ لیا کرتے تھے کبھی کبھی, تو پیچھے سے ہم کو آپ کی سجدے میں بغل جو حصہ ہے یہ دکھائی دیتا تھا, یعنی اتنا ہاتھ آپ پھیلاتے تھے. یوں نے ایک دم پھیلا کے ایک دم اس طرح سے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ سجدے میں کیا کریں؟ ہاتھ پھیلا کے کریں. یہ بھی نہیں کہ دائیں کو بھی دھکا دے دیا, بائیں کو بھی دھکا دے دیا, چل ہٹ یہاں سے, میرا سجدے کا ٹائم آ گیا ہے. تو وہ نماز کے بعد کہے گا آپ, تیرا جنازے کی نماز کا ٹائم آ گیا ہے. آپ نماز پڑھیں اپنی ٹیریٹری میں پڑھیں, دوسرے کی ٹیریٹری میں آپ مت جاؤ. ایسی نماز آدمی نہ پڑھے کہ دوسروں کو تکلیف دے. اس کی اکیلے کی جو ہے نماز اپنے لیے ثواب اور دوسروں کے لیے عذاب بن جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بازوں کو الگ رکھے لیکن اتنا نہیں کہ کسی کو جو ہے کان کو لگ رہا ہے, کسی کی جو ہے کمر پہ لگ رہا ہے اس کا ہاتھ, اور کیا تو بولے بھائی نماز ہے پڑھنا ہے پڑھو, نہیں تو جاؤ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی تھوڑا سا اتنا بھی نہیں پھیلے کہ یعنی دوسروں کو تکلیف ہو, اتنا بھی نہیں سمٹے کہ حدیث کے خلاف ہو. سمجھداری سے عمل کرنا, ایک دم جہالت کے ساتھ عمل نہیں کرنا چاہیے. سمجھداری کے ساتھ آدمی عمل کرے, وقار کے ساتھ عمل کرے, سب کو لے کے چلے, سنت بھی ادا ہو جائے, کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹے اور اپنے دانت ہڈی وغیرہ بھی نہیں ٹوٹے, ایسا عمل آدمی کرے. تو اس حدیث سے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہاتھوں کا سجدے میں اپنی ہتھیلیوں کو کہاں رکھیں؟ کان کے پاس بھی رکھ سکتا ہے, یعنی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا, یا ہاتھوں کو سجدے میں کندھے کے برابر بھی رکھ سکتا ہے. ابو حمید ساعدی کی حدیث میں ہے, کہتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پر ٹکاتے, اور ونحا یدیہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حذو منکبیہ, اپنے یعنی ہاتھوں کو اپنے پہلو سے جدا رکھتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ کو ہتھیلیوں کو ووضع کفیہ حذو منکبیہ اپنے کندھوں کے برابر رکھتے تھے, یعنی ایسا سجدہ کرے کہ دونوں ہاتھیں کندھوں کے برابر نیچے پرپینڈیکولر اس طرح سے ہو جائے, یعنی عمودی طور پر اس طرح سے ہو جائے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے. اسی طرح سے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر, نماز میں داخل ہوتے وقت میں آپ نے تکبیر کہی اور ہاتھ اٹھائے, وصف حمام حیال اذنی, کان تک بتایا حمام نے, ثم التحف بثوبہ, پھر آپ نے کپڑا اپنا لپیٹ لیا, ثم وضع يده اليمنى على اليسرى, پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر باندھا, فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب, آپ نے جب رکوع کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھ باہر نکالے, ثم رفعهما ثم كبر, پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے رفع الیدین کیا, فرقع, پھر رکوع کیا, تکبیر کہہ کے آپ نے رکوع کیا, فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه, جب سمع الله لمن حمده کہا رفع الیدین کیا, فلما سجد سجد بين كفيه, جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں سر رکھا, سجدہ آپ کا دونوں کے بیچ میں تھا. یہ روایت مسلم کی ہے, معلوم ہوا کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھنا بھی سجدے میں سنت ہے، ایسا بھی چلے گا ویسا بھی کرے گا. اب پاؤں کی انگلیاں کیسی ہوں سجدے میں؟ ابو حمید السائدی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر کی اور کہا فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو غیر مفترشن ولا قابضہما، اپنے ہاتھوں کو نہ اپنے پھیلایا نہ ان کو بالکل سمیٹا. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، اپنے پاؤں کی انگلیوں سے آپ نے قبلہ رخ کیا. یعنی آپ کے پاؤں کی انگلیاں سجدے میں کیسی تھیں کہ ساری پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف فیس کرتی تھی، یعنی پاؤں ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے قدم کو ایسا رکھنا چاہیے، ایڑیاں کھڑے کر کے، قدموں کو کھڑے کر کے ایڑیاں اوپر ہوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے سجدے میں ایڑیوں کو جوڑنے کی بھی حدیث ملتی ہے. ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمست، کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا رات میں بستر میں، تو میں نے تلاش کیا. فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہو فی المسجد وہما منصوبتان، تو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے قدموں پہ میرا ہاتھ پڑا، تو آپ کے قدم کیسے تھے؟ آپ مسجد میں تھے اور آپ کے دونوں قدم کھڑے تھے. اور ایک روایت میں ہے، یہ روایت ہے مسلم کی، ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ فوجدتہ ساجدن راسنا قبیہ، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے اور آپ کی ایڑیاں جڑی ہوئی تھیں، سجدے میں آپ کی ایڑیاں جڑی ہوئی تھیں. یہ ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سجدے میں ایڑیاں کھڑی کرنا چاہیے اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونا چاہیے. سجدوں کے درمیان کیسا بیٹھے؟ پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ ابو حمید السائدی کی روایت میں ہے وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیاں پھیلاتے، قدموں یعنی پاؤں کی انگلیاں پھیلاتے. ثم يقول اللہ اکبر ويرفع، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھتے. وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے. ثم يصنع فی الاخرى مثل ذلک، پھر دوسرے میں بھی اسی طرح سے کرتے. تو معلوم ہوا کہ سجدے سے اٹھ کر کیسے بیٹھنا چاہیے؟ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا چاہیے، یہ سنت ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے علاوہ بھی روایتیں سلسلے میں آئی ہیں، یہ ایک روایت آپ کے لیے کافی ہے. بایاں پاؤں بچھا کے آپ اس پر بیٹھیں اور سیدھا پاؤں اس قدم اس کو کھڑا کریں. رکوع اور سجود، اور رکوع اور سجدے سے اٹھ کر ان کے درمیان جو بھی اذکار ہیں یہ کیا ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. تو کہتے ہیں کہ ثم رکع فجعل یقول سبحان ربی العظیم، تو آپ نے رکوع کیا اور آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہے. فکان رکوعہ نحو من قیامہ، آپ کا رکوع آپ کے قیام ہی کی طرح تھا، جیسے قیام لمبا تھا رکوع بھی عام رکوعوں سے لمبا تھا. ثم قال سمی اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا. ثم قام طویلا قریبا مما رکع، پھر جتنا آپ نے رکوع کیا آپ نے قیام بھی ایسا ہی لمبا کیا رکوع سے کھڑے ہو کر. ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا. فقال سبحان ربی الاعلی، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے رہے. فکان سجودہ قریبا من قیامہ، آپ کا سجدہ آپ کے قیام کی طرح لمبا تھا. اور ایک روایت میں ہے فقال سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد میں آپ نے کیا کہا؟ ربنا لک الحمد. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلی. اس کے علاوہ بھی اذکار آئے ہیں. رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القراءة فی الرکوع والسجود ولا اقول نہاکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو منع کیا ہے، مجھ کو منع کیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ تم کرو، مطلب یہ کہ مجھ کو منع کیا، میں جیسا ہے ویسا بتا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ایک امتی کے لیے اگر یہ ایک عمل غلط ہے تو باقی سب کے لیے بھی کیا ہے، غلط ہے۔ ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو جو حکم دیے وہ ان کے لیے تھے، بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ شراب مت پیو، وہ ان کے لیے تھا، آج جم برابر جم شراب بھی چلے گا، ایسا ہے جو ان کو کہا وہ باقی امت کے لیے بھی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، اس زمانے میں جو مسلمان تھے جو حکم ہیں بعد کے دور کے لیے بھی وہ ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی کیا کہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فانه من وافق قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو جس کا قول فرشتوں کے قول سے جڑ جاتا ہے، موافق ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام کے بعد ربنا لک الحمد کے چار طریقے حدیث میں آئے ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، چاروں بخاری میں ہیں۔ چاروں طریقے میں سے جو چاہے آدمی کہہ سکتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو دو سجدوں کے بیچ میں یہ ذکر ہے، کیا ذکر ہے؟ رب اغفر لی کتنی مرتبہ بولنا؟ دو بار۔ کوئی آدمی تین بار نہ کرے، دو ہی سنت سے ثابت ہے، اگر کسی حدیث میں ہو تو کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں ثابت ہے۔ یہ ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ دو سجدوں کے بعد جب دو سجدے کر لے تو پھر اٹھنے کے وقت میں کیا ہے؟ جب آدمی دوسرا سجدہ کرے اور اب اس کو اٹھنا ہے یعنی دوسری رکعت کے لیے، تو وہ دو سجدوں کے بعد بیٹھے گا سکون سے اور اس کے بعد اٹھے گا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ مالک ابن الحویرث اللیثی کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا کان فی وتر من صلاته لم ینہض حتی یستوی قاعدا، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے وتر میں ہوتے، وتر من صلاته اپنی نماز کی اس رکعت میں ہوتے جو وتر ہے، یعنی پہلی رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو رہے ہیں، پھر اسی طرح سے دوسری رکعت کے بعد اتحیات سے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تیسری کے بعد سے، تو جب اس رکعت میں آپ ہوتے تھے جس کے لیے قیام کے لیے اٹھا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کیا کرتے، یعنی دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں یا اسی طرح سے چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، کہتے ہیں لم ینہض حتی یستوی قاعدا، تو آپ بیٹھ کر اٹھتے تھے، آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ٹھیک سے بیٹھ نہ جائیں۔ آپ دیکھیں پہلی رکعت میں آدمی رکو سجدہ کیا، اب اس کو اٹھنا ہے بیٹھ کے اٹھے، پھر اس کے بعد رکو سجدہ کیا، اتحیات میں تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، بیٹھ کے اٹھنے کا کوئی مطلب نہیں پیدا ہوتا ہے، پھر اتحیات سے کھڑا ہوا، اب رکو سجدہ کیا، اب کھڑا ہونا ہے اس کو، تو اب بیٹھ کے اٹھے گا، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت ہے، اب بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اٹھنا تو ہے ہی نہیں، ابھی سلام ہے ابھی تو۔ تو جن رکعت میں اٹھتا ہے آدمی ان میں کیسا اٹھے گا، بیٹھ کے اٹھے گا۔ تو یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ وقت ہے ہمارے پاس، طاقت ہے مجھ کو، آپ صبح تک بٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آگے آئیے، یہاں اور کتنا آگے ہیں ابھی۔ اٹھتے وقت میں آدمی زمین پر ٹیک لگا کے اٹھنا یہ سنت ہے، یعنی جب آدمی نماز میں اٹھے گا قیام کے لیے تو زمین پر ٹیک لگا کے آدمی اٹھے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں جاءنا مالک ابن الحویرث فصلى بنا فی مسجدنا، مالک ابن حویرث ہمارے یہاں آئے تو ہماری مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، فقال انی لأصلی بکم وما اريد الصلاه، میں دیکھو اب تم کو نماز پڑھاتا ہوں اور میرا مقصد نماز کا نہیں ہے، فی فی نفسہ نماز مقصود نہیں ہے، ولیکن ارید ان اریکم کیف رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، لیکن میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. قال ایوب، راوی کہتے ہیں ایوب، فقلت لابی قلابہ وکیف کان صلاته، یعنی مالک ابن حویرث کی نماز کیسی تھی. قال مثل صلاۃ شیخنا هذا، یعنی عمر ابن سلمہ، کہتے ہیں ہمارے حضرت ہیں یہ جو بزرگ ہیں ہمارے، کون؟ عمر ابن سلمہ، ان کی طرح ان کی نماز تھی. تو عمر ابن سلمہ کون ہیں؟ صحابی ہیں. قال ایوب، ایوب راوی کہتے ہیں، وکان ذالک الشیخ یتم التکبیر، یہ شیخ کامل تکبیر کہتے تھے، اچھی طرح تکبیر نماز میں جہاں جائیں برابر کہتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب یہ دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، جلس واعتمد على الارض ثم قام، جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے بیٹھتے اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ دوسرے سجدے سے جب آدمی اٹھتا ہے تو زمین پر اچھی طرح سے بیٹھے اور ٹیک لگا کے اٹھے، یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ بوڑھوں کی سنت نہیں ہے، سب کی سنت ہے. ازرق ابن قیس کہتے ہیں، رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، اذا، عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، اذا قام من الرکعتین اعتمد على الارض بیدیہ، جب وہ دو رکعتوں سے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے. فقلت لولده ولجلسائه، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا یا ان کے ساتھ والوں سے پوچھا، لعلہ یفعل هذا من الکبر، شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں. قال لا، لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، لیکن هذا يكون، ولكن هذا يكون، عمل ایسے ہی ہے، یہ ان کا عمل بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ٹیک لگا کے اٹھ رہے ہیں، ایسا ہی عمل کرنا چاہیے، یعنی یہ عمل ایسا ہی ہے کہ ٹیک لگا کے اٹھنا چاہیے. اسے، اس کو امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند جید ہے. اسی طرح سے ازرق ابن قیس کی روایت ہے، کہتے ہیں، رأیت ابن عمر یعجن فی الصلاۃ، میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں آٹا گوندھنے جیسا عمل کرتے تھے. یعتمد علی یدیہ اذا قام، جب کھڑے ہوتے تھے تو زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے تھے. فقلت له، میں نے ان سے پوچھا اور، تو کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعله، میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے. معلوم ہے کہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اس کو ابو اسحاق الحربی نے غریب الحدیث میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر ٹیک لگا کے ہی اٹھنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت کے بعد یا اسی طرح سے آخری رکعت میں تشاہد کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسا بیٹھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. اب نماز ختم ہونے آئی، بعد بولیں ختم ہوتی کہ نہیں ان کی نماز. تشاہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور اشارہ کیسے کرنا چاہیے. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشاہد وضع کفہ الیسرى علی فخذہ الیسرى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں، التحیات جس کو ہم بولتے ہیں اس کو تشاہد کہا جاتا ہے، تشاہد میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں کف، ہتھیلی، بائیں ران پر رکھتے ہیں، اور اپنا، یعنی وضع کف الیسرى علی فخذہ الیسرى واشار بالسبابہ، اور کیا کرتے؟ سیدھے ہاتھ سے سبابہ سے اشارہ کرتے ہیں. لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی، آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی. معلوم ہوا التحیات میں نگاہ کہاں رکھنا چاہیے؟ اشارے پر، اشارے پر. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشاہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاؤد میں بیٹھتے وضع یدہ الیسرا علی رکبتہ الیسرا، آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے، اور وضع یدہ الیمنا علی رکبتہ الیمنا، آپ اپنا بائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور سیدھا ہاتھ یمنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے. یسرا بائیں کو کہتے ہیں اور یمنا دائیں کو کہتے ہیں، دایاں سیدھے کو کہتے ہیں اور بایاں الٹے کو بولتے ہیں. بعض لوگ دایاں بایاں اس میں بھی سمجھ نہیں آتا کہ دایاں بایاں دونوں ایک جیسے دکھائی دیتا ہے، تو دایاں کون ہے اور بایاں کون سا ہے؟ تو دایاں وہ ہے جو سیدھا ہوتا ہے، اور بایاں جو برے کام ہیں پیشاب پاخانہ صفائی وغیرہ برا کام جو کرتے ہیں ہم، وہ کون سا ہے؟ بایاں. با سے شروع ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے اس کو، با سے یہ شروع ہوتا ہے. تو جو بھی برائی گندگی صفائی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بایاں، اور دایاں دین کا کام ہے، کھانا کھانا سب دین کے کام دائیں سے کرتے ہیں. تو د ب یاد رکھو اب اس کو، اب کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں یعنی گھٹنے پر اور بایاں بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. وعقد ثلاثة وخمسين، اور ترپن کا عقد بناتے تھے، ترپن کا عادت بناتے تھے. وأشار بالسبابة، ترپن کا عادت، علماء نے کہا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا ہاتھ انگلیاں بند کرنا، اور یہ جو ہے اس طرح سے یہاں انگلی رکھنا، انگوٹھا یہ اشارے کی انگلی، الزام لگانے کی جو انگلی ہوتی ہے اس نے مارا، یہ انگلی ہے سبابا. سبابا اس کو بولتے اسی لیے الزام لگانے والی انگلی، سب کہتے ہیں اشارہ، گالی دینا، برا کہنا، الزام لگانا، تو الزام لگانے کی انگلی ہے، یہ تو کچھ نے کیا. تو اس طرح سے سبابا میں نیچے اس طرح سے انگلی رکھنا، سبابا کی جڑ میں انگلی رکھنے کو کہتے ہیں ترپن کا عقد بنایا اس نے اس طرح سے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس میں اور بھی صورتیں آئی. اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا غلط نہیں. بعض لوگ بولتے گھٹنے پہ اگر ہاتھ رکھا تو یا پہ قیامت کے دو انگلی کاٹ دیں گے اس کی. کیوں کاٹیں گے بھائی؟ یعنی گھٹنے پر ہاتھ رکھنا خود حدیث میں آیا ہے، ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایسا ہاتھ کوئی رکھتا ہے اگر گھٹنے پہ تو اس کی انگلیاں کٹ. تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پیچھے کٹر ہے، یہاں پہ ایک دم کٹ ہونے والا ہے ایک دم. اور ایک صورت اس بارے میں آئی ہے، عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے دعا میں یعنی التحیات میں، التحیات پورا کا پورا دعا ہے، تو کیا کرتے تھے؟ اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے، یہ بھی چلے گا، دائیں ران پر. وَيَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَ، اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةَ، اور اشارہ کرتے تھے اپنی اس سبابا سے. یہ ہم کو کلمے کی انگلی بولتے ہیں اس کو، لوگ شہادت کی انگلی بولتے ہیں اس کو، شہادت کی انگلی معلوم نہیں، گواہی دیتا اس لیے کہتے ہیں یا انگلی کٹا کے شہید میں شامل ہوا اس لیے کہتے ہیں، معلوم نہیں کون سا ہے، اس کو سبابا کہتے ہیں. اور ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، اور اپنا انگوٹھا اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے، ابہام اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے. ویلقی مکفہ الیسرا رکبتہ، اور اپنی یعنی یہ جو بائیں ہتھیلی ہے اس کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، یعنی اس طرح سے آپ ہاتھ رکھتے تھے. تو یہ بھی کیفیت معلوم ہوئی کہ بیچ کی انگلی پر رکھنا اور اشارہ کرنا. دیکھیں یہاں پر بیٹھتے ہی اشارہ مل رہا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، یہ ہم کو نہیں مل رہا ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے لا پہ انگلی اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی کیا دلیل ہے، تو اس کی میرے علم میں اب تک کے پوچھنے کے باوجود کوئی دلیل ملی نہیں، اور جنہوں نے بھی پوچھا ان کو بھی ملی نہیں، ان کو بھی سوال دے کے بھیجے اس کے دلیل لے کے آؤ، ہم دلیل بعد میں دیں گے، پہلے اس کی لاؤ، یعنی آپ کے پاس نہیں ہے، ہم کو کام پہ لگا رہے آپ. لا پہ اٹھا کے الا اللہ پہ رکھنے کی دلیل دو، سمپل، آپ بول رہے نا لا پہ اٹھاؤ الا اللہ پہ رکھو، دلیل کیا ہے اس کی؟ پہلے کیوں نہیں، بعد میں کیوں نہیں؟ اور احادیث جتنی بھی ہے، آپ بیٹھتے تو آپ ہاتھ ایسا رکھتے، ہتھیلی ایسی رکھتے اور اشارہ کرتے، یعنی کب نکل رہا ہے یہ؟ بیٹھتے ہی بول رہے ہو. کسی خاص وقت پہ ہوتا تو انگلیاں بتا رہے کون سی انگلی کیسی رکھنا، کب رکھنا یہ بتا رہے ہیں، بیٹھتے ہی اس طرح سے ہے. تو شروع سے آخر تک اشارہ ہے، شروع سے آخر تک ہے. اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ دعا کا طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ کہ پورے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے ایک دم مجبور آدمی، ایک یہ کہ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہتھیلیاں کر کے دعا کرے، ایک یہ کہ اشارے سے دعا کرے اتحیات میں، یہ دعا کا طریقہ ہے، تو دعا شروع سے اینڈ تک ہے تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے. لا الہ یہ دعا ہے کیا؟ تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے. اتحیات دعائیں، السلام علیکم یہ نبی دعائیں، اور اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد دعائیں، یہ اللہ من ظلمت نفسی دعائیں، یہ پورا. تو تینوں حصے دعا کے ہیں. تو بہرحال یہ مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے، انگوٹھے کو اس طرح سے بیچ کی انگلی پر رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے وائل ابن حجر کی روایت ہے. اب بعض لوگ بولتے ہیں یہ جو آپ بار بار جو اس طرح سے کرتے ہو، انگلی حرکت دیتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ اور بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ مذاق لگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو انگلی نماز میں کیا کرتے ہیں، چیل اڑی، کوا اڑا، اس طرح سے. یہ جانتے نہیں ہیں، واقعی یہ سنت ہے، یہ سنت ہے کہ اس طرح سے ایک آدمی انگلی مسلسل حرکت دے. کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے گا تم بھی اس طرح سے ہاتھ جب نماز میں اٹھاتے ہو عید کے دن، تم بھی کس کو بھگاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کیا نہیں بول سکتا ہے؟ تو آپ بتائیں عید کے دن پھر یہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بولے سنت ہے. تو یہ بھی سنت ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا مت بولو. آپ اس طرح سے آدمی حرکت دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، تو یہ دعا ہے، دعا کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وائل ابن حجر کہتے ہیں قلت لانظرن الى صلاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں. فنظرت الیہ، تو میں نے آپ کو غور سے دیکھا. فوصف، راوی کہتے ہیں انہوں نے بتایا کیسے دیکھا، کہتے ہیں ثم قعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. وافترش رجلہ الیسرى، بائیں پاؤں کو بچھایا. ووضع کفہ الیسرى علی فخذہ ورکبتہ الیسرى، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو ران پر، بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھا، یعنی اس کو ٹکایا ران پر اور گھٹنے پر ہاتھ بھی رکھا. وجعل حد مرفقه الایمن علی فخذه الیمنى، آپ نے اپنی یعنی کوہنی کو اپنی دائیں سیدھی ران پر رکھا. ثم قبض اثنتین من اصابعه، دو انگلیاں بند کیں. وحلق حلقۃ، اور حلقہ بنایا. دیکھیے کتنا تفصیل سے صحابی بتا رہے ہیں، ایسا ہاتھ رکھا، ایسا رکھا، تو اس میں غلطی نہیں ہوئی بولنے میں، ان سے برابر سوچ کے وہ اہتمام سے بول رہے ہیں. آپ نے دو انگلیاں بند کی، پھر حلقہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ ثم قبض اثنتین من اصابعه وحلق حلقۃ ثم رفع اصبعه فرأيته، پھر آپ نے انگلی اٹھائی. اب بچی کون سی انگلی؟ یہ دو بند، یہ حلقہ، اب یہ ایک بچ گئی. تو میں نے دیکھا آپ نے اس طرح سے کیا بیٹھنے کے بعد، اور آپ نے انگلی اٹھائی. ثم رفع اصبعه، پھر میں نے دیکھا آپ نے انگلی اٹھائی. فرأيته يحركها يدعو بها، پھر میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. سوچئے، بعض لوگ بولتے ہیں ہاں وہی ہے، ہم بھی تو وہی بولتے ہیں. دیکھو اتحیات میں بیٹھے، اشہد اللہ پہ اٹھائے، اللہ اللہ پہ رکھے، اٹھائے اٹھائے نا، ہوا نا، اشارہ ہے نا. یہ آپ سمجھے نہیں اس کو کیسا ہے. میں نے دیکھا آپ نے حلقہ انگلیاں بند کی، حلقہ بنایا، انگلی اٹھائی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو انگلی اٹھائی آپ مسلسل اس کو حرکت دے رہے ہیں. تو حرکت کا ذکر انگلی اٹھانے کے بعد آ رہا ہے، اور حرکت دے رہے تھے. یحرکھا یدعو بھا، آپ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے. یدعو بھا، معلوم ہوا انگلی اٹھانے کے بعد حرکت ہے. اور انگلی کب اٹھائے؟ جب ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھنے کے بعد انگلی اس طرح سے حلقہ بنائے، اٹھائے اور مسلسل دعا کرتے رہے، حرکت دیتے رہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کیسا ہے، انگلی اٹھانے کے بعد آدمی اس طرح سے انگلی اٹھایا اور آدمی اس طرح سے حرکت دے، ایک دم ایسا بھی نہیں کرے، ایک دم اس کے سامنے والا بولے کیا ہو رہا ہے، اس کو جن ون تو نہیں آیا اس کے اندر. بعض لوگ ایک دم زور زور سے ایسے حرکت دیتے ہیں، بازو والا پریشان ہو جاتا ہے، وہ اتحیات پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جاتا ہے. جس کو معلوم نہیں ہے بولے کچھ تو ہو رہا ہے. پہلی بار اگر کسی کا سابقہ پیش آئے اس میں جن تو نہیں آ رہا بھائی. تو ایسا آپ آہستہ سے حرکت دے. اس لیے شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ حرکت خفیف ہونا چاہیے، کہ اپنی سنت ادا ہو جائے اور کسی کی نماز خراب بھی نہیں ہو. آپ آہستہ آہستہ دیجیے حرکت دی. اس طرح سے نہیں، اٹھا کے رکھنا، رکھنا اٹھانا، اس طرح سے نہیں. आप हरकत दें इस तरह से, उठाने के बाद हरकत है, उठाया रखा उसमें नहीं है, उठाया और हरकत दे रहे हैं, तो ऊपर के ऊपर हरकत देना चाहिए। यह ना सही की रिवायत है और सही रिवायत है। इससे मालूम हुआ कि मुसलसल हरकत देना भी हदीस में आया है। आपने उंगली उठाई और मैंने देखा आप उसको हरकत दे रहे हैं, क्या समझ में आता है इससे? उर्दू में बोलेंगे तो भी वही समझ में आता है जो हम कर रहे हैं। दो रकतों में बैठने की कैफियत क्या है और चार रकतों में या तीन रकतों में बैठने की कैफियत कैसी है? वाइल इब्न हुजर रजी अल्लाह तआला कहते हैं, अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरअइतुहु यरफउ यदैही दफ्तता सला हत्ता युहादी मनकिबैही व इदा अरादा अन यरका। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने देखा आपने रफुल दैन किया जब नमाज शुरू की, और आपने उसको दोनों कंधों के बराबर किया, और जब आपने रुकू किया तब भी, वो इदा जला सफिर रकातैन, जब आप दो रकतों पर बैठते, अब जाल युसरा व नसबल युमना, आप बाएं पांव को उल्टे पांव को बिछा देते और सीधे पांव को खड़ा कर देते, सीधे पांव को सीधे कदम को खड़ा कर देते थे। मालूम हुआ दो रकतों पर बैठने की यही कैफियत है। बाद लोग दो रकतों में भी तवर्रुक करते हैं, इसकी दलील कोई सही दलील मेरे इल्म में नहीं है। इस हदीस से जो कि सही रिवायत है मालूम होता है कि दो रकतों पर बैठना ऐसा है कि आदमी क्या करे, बाया पांव बिछा दे और सीधा पांव खड़ा कर दे। ये नसई की रिवायत है। इसी तरह से पहले और दूसरे तशाउद में बैठने की कैफियत में फर्क है। मोहम्मद इब्ने अम्र इब्ने आता कहते हैं अबू हुमैद साइदी की हदीस में, फइदा जलसा फिर रकातैन, जब वो दो रकतों पर बैठे, जलसा अला रिजलिही अलयुसरा व नसब अलयुमना, बाएं पांव को बिछाया और सीधे कदम को खड़ा किया, ये दो रकतों पे बैठे, व इदा जलसा फिर रकातिल आखिरा, और जब आखिरी रकत में बैठे, कद्दम रिजलहु अलयुसरा व नसब अलयुमना व नसब अलउखरा, अपने बाएं पांव को इस तरह से बीच में से निकाला, कद्दम रिजलहु अलयुसरा, यानी इस तरह से ये कदम आपका बाया सीधा पांव खड़ा है और आप इस तरह से इसको बीच में से आप निकाल रहे हैं, यानी इसके आगे से आप कदम इस तरह से बिछा के लेंगे, इसको तवर्रुक कहते हैं। वकाद अला मकादती ही, और आप अपनी सुरीन पर बैठ गए, यानी अपनी ही उस पर इस तरह से बाई सुरीन पर बैठ गए। ये बुखारी की रिवाज है। अत्तहियात के अल्फाज क्या हैं? तशाउद किसको कहते हैं? इब्न मसूद कहते हैं, अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कफी बैन कफैह अत्तशाहुद, मुझको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहियात तशाउद सिखाया और मेरी हथेली आपकी दोनों हथेलियों के बीच में थी। बाद लोगों ने इससे मुसाफे की दलील ली है। मुसाफा अत्तहियात सिखाते वक्त में नहीं है, मुसाफा कब है? मुलाकात के वक्त में, जुदा होते वक्त में। ये तालीम के वक्त में मोहब्बत के तौर पर हाथ में हाथ देना है, इससे मुसाफे की दलील साबित नहीं होती। अलबत्ता यह साबित होता है, कोई आदमी किसी का मोहब्बत से दोनों हाथ ऐसे एक हाथ में अपने दोनों हाथों से एक हाथ पकड़ ले, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, नबी से साबित है, लेकिन यहां मुसाफे का तस्किरा नहीं है। तो मुझको अत्तहियात सिखाया, कमा युअल्लिमुनी अस्सूरत मिनल कुरान, जैसे आप मुझे कुरान की कोई सूरत सिखाया करते थे। कैसे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैयबातु वस्सलामु अलैका अय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हुवा बैन ज़हरानैना, जबकि आप हमारे सामने हमारे दरमियान थे। फलम्मा कुबिदा, जब आपकी वफात हो गई, कुलना अस्सलामु यानी अलन नबी, बाद में हम कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युन नबी कहते थे पहले, बाद में कहने लगे अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो बासहाबा बाद में अस्सलामु अलन नबी कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी की बजाय, और बासहाबा बाद में भी अस्सलामु अलन नबी कहते थे। तो दोनों में से जो भी आदमी चुन लें कोई मसला नहीं है। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। तशाउद जोर से पढ़ें कि आहिस्ता? अत्तहियात जोर से पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मिनस सुन्नति अन युख्फिय तशाहुद, सुन्नत यह है कि तशाहुद यानी अत्तहियात आहिस्ता से पढ़ना चाहिए। ये अबू दाऊद और तिर्मिजी की रिवायत है। अल्लाह तशाउद के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला कहते हैं, लकियनी काब इब्न उजरा, मुझसे अबू काब इब्न उजरा मिले, काला फकाला अला उहदी लक हदीयतन समितुहा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा तुझको एक हदिया दूं جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. فقلت بلا, میں نے کہا ضرور. فاہدھا لی, دو مجھ کو ہدیہ. فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت, اے اللہ کے رسول آپ پر اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں, صلاۃ کیسے پڑھیں. فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم, اس لیے کہ اللہ نے یہ تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے کہیں. قال قولوا, آپ نے کہا کہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اس طرح سے تم درود پڑھو. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو التحیات میں صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے. لوگ بولتے ہیں تم لوگ سلام نہیں پڑھتے نبی پہ, ہم تو صلات سے پہلے سلام پڑھتے ہیں. سلام ہے کہ نہیں؟ لوگ ہم کو بولتے ہیں تم سلام نہیں پڑھتے نبی پر. صلوا علیہ وسلم تسلیما ہے. تو قرآن میں تو سلام پہلے ہے, سلام بعد میں. نماز میں ہم پہلے سلام پڑھتے پھر صلات پڑھتے ہیں, بولتے کہ نہیں السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا ہے؟ سلام ہے. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد, کیا ہے؟ صلات ہے. تو ہم صلات بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں, جیسے نبی نے سکھایا ویسا پڑھتے ہیں. تو پھر لوگوں کا یہ کہنا یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے, یا نبی سلام علیہ کا گانے کی طرز پر پڑھنا, نئے نئے جیسے گانے آتے جاتے ویسا پڑھتے اس کی ٹیون پہ, کچھ پرانے گانے نکال کے کوئی لاتا ہے, اچھا مولوی صاحب کو بھی معلوم ہے یہ گانا, گانے کی ٹیون پہ آپ پڑھ رہے ہیں سلام, کیا بنا رہے آپ؟ یعنی نبی کو گانے کی سٹائل میں آپ سلام بھیج رہے, اپنا سوچو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی درود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اسی طرح سے درود کے بعد میں چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع, جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. یقول, وہ یوں کہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, کس سے؟ جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, زندگی موت کے فتنے سے, اور مسیح الدجال کے فتنے سے, اس کے شر سے. یہ چار چیزیں ہیں جن کے فتنے سے اور عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری دعا بھی آئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علمنی دعا ان ادعو بہ فی صلاتی, اے اللہ کے نبی مجھ کو ایک دعا سکھائیے جو اپنی نماز میں میں کہا کروں. قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم, کہ یہ دعا آپ نے سکھائی کہ التحیات کے بعد اخیر میں آدمی یہ دعا پڑھے. تو وہ بھی ثابت ہے, یہ بھی ثابت ہے, لیکن اس کا حکم دیا اور یہ پوچھنے کے بعد سکھایا, اس کی تاکید زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے خود حکم دیا اور انہوں نے کہا کیا دعا مانگو بتائیے, تو پوچھنے پہ دعا سکھائی. تو دونوں میں تاکید کس کی ہوگی زیادہ؟ جس کو خود سے حکم دیا ایسا کہو. انہوں نے کہا کہ کیا پڑھوں, کہا ایسا پڑھو. تو دونوں کرنا چاہیے, لیکن زیادہ تاکید ان چار چیزوں کی سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے. اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آخری چیز نماز کی التحیات, تشہد, درود اور تعوذ, اور پھر جو چاہے دعا, اس کے بعد آخری کیا بچ گیا ابھی؟ سلام بچ گیا, ابھی اتنا ہی. اس کے بعد سلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم, نماز کی چابی پاکی ہے یعنی وضو, اور اس کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے. تکبیر بولتے ہی بات کرنا حرام, کھانا کھانا حرام. آدمی افطار کے بعد جیب میں کچھ رکھ کے نماز میں کھا سکتا؟ کتنی رکعت ہوئی بازو والے کو پوچھ سکتا؟ نہیں. تو اس میں حرام ہو جاتا ہے, کھانا پینا بات کرنا سب حرام ہو جاتا ہے. وہ تحلیلها التسلیم, اور یہ جو چیزیں حرام ہو چکی تھیں وہ حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ التسلیم یعنی سلام، سلام سلام سے بات کرنا، کھانا پینا حلال ہو جاتا ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. سلام کیسے پھیریں گے؟ دائیں بائیں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارى بیاض خدہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، آپ اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے گالوں کی سفیدی مجھ کو دکھائی دیتی تھی. معلوم ہوا کہ یہ سلام دائیں اور بائیں پھیرنا چاہیے، یہ مسلم کی روایت ہے. سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ان یمینہ وعن شمالہ دائیں اور بائیں حتی یرا بیاض خدہ یہاں تک کہ آپ کے گالوں کی سفیدی گورا پن دکھائی دیتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف آپ اس طرح سے کہتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ نماز اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اتنا تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، یعنی اتنا حدیث میں آیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سب ہے کیا؟ اتنا تو ہے، اتنا تو بعض لوگ بولتے ہیں یہ ہے کیا وہ ہے کیا. پہلے اتنا تو کرو، پہلے اتنا کرو، اور جو تم کو نہیں مل رہا ہے وہ بھی ڈھونڈیں گے، وہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے اتنے پہ تو آؤ. اتنے پہ اگر عمل کرتے تو ہم دوسرا بتائیں گے، اتنے پہ بھی اگر عمل نہیں کر رہے تو اور کام دینا کہ یہ لاؤ، رکو میں ایسا سیدھا ہاتھ ادھر ہی ہونا چاہیے، الٹا ہاتھ ادھر ہی ہونا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں بعض اوقات لوگ بحث مباحثے کے لیے کرتے ہیں. پہلے جو ثابت ہے آپ اس پہ عمل کرو، اس کے بعد جو ثابت ابھی تک کہ دکھائی نہیں دے رہا، جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے یا جس میں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ ڈھونڈ کے بھی بتایا جائے گا. لیکن اتنی نماز آدمی پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ نبوی طریقے پر نماز ہو جاتی ہے. باقی رہا یہ کہ دوسری دلیلیں دوسروں نے جو دی ہیں ان کا کیا، تو ان کو انشاءاللہ رمضان کے بعد مستقلا ہم کورس کی شکل میں ایک ایک مسئلے کو لے کر، ایک بار تو دس ایک ساتھ ہو گئے، اب کیا کریں گے، ایک ایک مسئلے کو لے کے، دو دو مسئلے کو لے کے ہم انشاءاللہ دن بھر کا ایسا کوئی پروگرام رکھیں گے جس میں دلائل کی صورت میں ساری بحث ہوگی، ان کی دلیل، ہماری دلیل، ان کی دلیل، ان کی دلیل، سب اس کا جو ہے تحقیقی اس میں انشاءاللہ مکالمہ یا جو بھی ہوگا اس کے اندر مطالعہ اس میں پیش کریں گے. تو آپ لوگ جو نئے ہیں اس میں، جن کو معلوم نہیں یہاں کیا ہوتا، وہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں، سال میں کئی کورس ہوتے ہیں جن میں نوٹس بھی دیے جاتے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اتوار کو یہاں جو درس ہوتا ہے اس میں بھی آئیں، اس کے علاوہ جو کورسز ہوتے ہیں اس میں بھی آئیں، تاکہ قرآن و سنت کی بات ہم کو معلوم ہو. ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا کیسا کرتے تھے، دو چھوڑ کے ان کو، وہ گئے اپنی قبروں میں، اللہ ان سب کی مغفرت کرے. لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ قبر میں ہمارا سوال ہونے والا ہے باپ دادا کا ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. تو ہم اس کا خیال رکھیں. مزید اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک ہے، اس میں دعا کریں روزے کی حالت میں، روزے کے علاوہ مسلمانوں کے جو بھی حالات دنیا میں ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائیں، اور جو بھی مسلمان ہندوستان میں ہوں یا باہر ہوں، جو بھی پریشان ہیں کسی بھی ملک میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائیں، اور جو بھی ان کو پریشان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ظلم جبر سے رکنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات یعنی انٹرنیٹ ایک بعض اوقات فتنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور جھگڑے آپس میں پیدا کرنا اور جوش جذبات یعنی ابھارنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ کلپ وہ کلپ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں. ان کی مدد جیسے کر سکتے ہیں، یہاں سے کوئی کچھ جمع کیا، کپڑے ہیں، پیسہ ہے، کھانا ہے، جو بھی ہے، جو بھی ادارے ہندوستان میں کئی ادارے ہیں، اور ہر مکتب فکر کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جو بھی لوگ ہیں، اپنے اپنے طور پر وہ جو بھی ان سے ہو سکتا ہے روپے، پیسے، کھانا، کپڑا جمع کر کے پہنچا رہے ہیں. اللہ سب کو، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. جو بھی کر رہے ہیں مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے، مسلمان کا بہت اچھی بات ہے. تو جہاں بھی ایمانداری کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پہنچا رہے ہیں، آپ ان کو تعاون کریں. یہاں جا کے نعرے لگانا، یہ کرنا، اس سے تھوڑا پرابلم پیدا ہوگا، اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں اپنے لیے مسائل پیدا ہوں گے. جو بھی ہوا آپ جانتے ہیں. زیادہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی چیزوں پہ بات زیادہ کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رات میں فارغ وقت ملتا ہے، ذرا ایک چیز بتاتا دیکھ موبائل میں، انٹرنیٹ پہ سے، ایسا مت کیجئے. جذبات کسی کے بھڑکیں، اگر وہ باہر جا کے کچھ بھی کرے گا اور کسی کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور ان کی زندگی خطرے میں آئے گی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ایسا کچھ کیجئے مت کہ جس سے لوگوں کی جذبات بھڑکے اور وہ غلط کام کریں. آپ تو دیکھ بھی کیا آپ چپ بیٹھ گئے, دوسرا آپ جس کو دکھا رہے وہ کیا کرے گا, آپ گارنٹی دے سکتے اس کی؟ باہر جا کے کچھ بھی کسی کو بھی مار دیا اس نے, آپ کیا کرو گے؟ کہیں کوئی کسی آسام کا بےچارہ پڑھنے کو آیا یہاں پہ, کوئی اس کو مار رہا ہے, کوئی آدمی فلاں اس کو معلوم بھی نہیں ہے کون ہے, وہ چین کا ہے اس کو بھی مار رہے. چین میں میں نے کیا کیا بھائی, میں تو آپ کو سستے موبائل دے رہا ہوں, آپ اس کو مار رہے. مسلمان ظالم نہیں ہوتا ہے. کسی آپ بتائیے کوئی پڑوس کے ملک میں, سعودی میں یا کسی ملک میں کسی مسلمان نے کسی کو مارا, کوئی آدمی آپ کی خود دھلائی کرے, کیوں کیا بھائی, کیوں مار رہا, تو کم سے کم بول کے تو جا. وہ بول رہا وہ ملک میں آپ میرے بھائی کو تمہارے مسلمان نے مارا, میں اس لیے مار رہا ہوں. آپ ظلم نہیں بولو گے اس کو؟ اور آپ دوسروں کے اوپر ظلم کرو گے, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے, اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں. آپ اس چیز سے بچیں, دوسروں کو بھی روکیں, سمجھائیں. میں نہیں سمجھتا آپ لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن جو دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں آپ ان کو اس چیز سے منع کریں. اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں آپ جو بھی مدد ان کی کر سکتے ہیں آپ کیجئے, ان کے لیے دعا کیجئے. حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان سے ان کو روک سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پر. آپ امن کے ساتھ کچھ چیزیں ان تک پہنچائے, لکھ کے علماء سائن کر کے, اس طرح سے جو بھی ہو سکتا ہے. حکومت کے بھی سامنے جا کے نعرے لگانا یہ بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ پبلک ایک بار گرم ہو گئی تو ٹھنڈی ہوتی نہیں. پھر مولوی صاحب جتنا بھی بولے ارے رکو ارے رکو, مولوی صاحب کے اوپر سے پبلک جاتی, ان کا چشمہ کدھر گیا, ان کا کیا گیا. پبلک کو بولیں گے کھڑے ہو جاؤ تو سب کھڑے ہو جاتے, ارے بیٹھو بیٹھو تو کوئی بیٹھتا نہیں. یاد رکھیے کہ عام عوام کو بھڑکانا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں مسلمانوں پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے, آپ کچھ کیجیے اس کے لیے, وہ نہ ہو اس کے لیے کیجیے. ایسا کچھ مت کیجیے جو اسلام میں بھی غلط ہو, قانونی طور پر بھی جرم ہو. پر امن طریقے سے ایسا کام کیجیے جو صحیح ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ شروعات میں امن ہے لیکن بعد میں ڈینجر بن رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزیں کیسی ہوتی ہے, شروع میں امن 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 لیکن بعد میں وہ خطرہ بن جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جو بھی ہو سکتا ہے دعا کریں, کوشش کریں ان کے لیے, جو بھی تعاون جو بھی ادارے ہیں ان, اگر ایمانداری سے پہنچاتے, ایسے بھی ادارے نہیں کہ جمع کر رہے اور دیکھا تو اگلے سال بڑی بلڈنگ ان کی. میں نہیں سمجھتا اتنا بےغیرت مسلمان کوئی ہوگا. ایسے مواقع پر جتنے بھی ادارے ہیں سب کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جو بھی ادارے ہیں جو تعاون کر رہے ہیں, پیسہ روپیہ جو بھی ہوتا ہے آپ سے ان تک پہنچائیں اور کریں. ایک ڈریس کم لو آپ, جوتے بڑے مہنگے پہنتے نا, تھوڑے سستے لو. دو دو ڈریس تین تین ڈریس لے رہے آپ, کچھ تھوڑا کم کرو اس مرتبہ. پیسہ تھوڑا سا ان کو بھیجو, جو مسلمان بیچارے پریشان ہیں ان کو آپ بھیجو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اہل حدیث حضرات بھی بمبئی میں مختلف مقامات پر, خود آسام میں ہیں جو لوگ, وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. جس کو جس کے ذریعے سے بھیجنا ہے, کوئی خاص ادارہ اس میں نہیں, وہ بھیجیں.